الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم میرے قابل احترام برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا جس کو ہم اور آپ اسلام شریعت مطہرہ وغیرہ مختلف ناموں سے جانتے اور پہچانتے ہیں اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی رہنمائی موجود ہے 23 سالہ دور نبوت میں پہلی وحی غار حرا میں حضرت جبریل لے کر کے آئے تھے اقرا باسم ربک الذی خلق اور آخری وحی حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر وقوف فرما رہے تھے اور نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. گویا ایک انسان اپنے دین کے طور پر اسلام کو اختیار کرے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا ہے. اس آیت میں گویا دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دین میں اسلامی زندگی سے متعلق کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی گئی جس کے بارے میں صاف صاف اور واضح ہدایت اور رہنمائی عطا نہ کی گئی ہو. اسلام کی یہی خوبی اور یہی جامعیت کی صفت دشمنان اسلام کے لیے اعتراض کا سبب بنی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات میں بھی آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، اہل علم موجود ہیں. ایک مرتبہ ایک مشرک نے تان کے طور پر، اعتراض کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعلمکم صاحبکم کل شیء حتی الخراط، کہ تمہارے نبی تم کو ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت، پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. گویا اس کے نزدیک یہ کوئی بتلانے کی چیز ہے تو بتلاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ سوال اور اعتراض سن کر ناراض اور غصے ہونے کے بجائے بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اطمینان سے جواب دیا، جی ہاں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے سلسلے میں یہ ہدایت عطا فرمائی کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، ہم استنجا کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور تین سے کم ڈھیلوں کے اوپر اکتفا نہ کریں جن میں کوئی ہڈی یا لید وغیرہ نہ ہو. گویا اپنے جواب کے ذریعے انہوں نے اس معترض کے سامنے یہ بات واضح فرما دی کہ تم جس کو اعتراض کی چیز سمجھتے ہو وہ اعتراض اور نقص کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی ہم کو ہر ہر چیز سکھلا دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات میں آداب الخلاء میں اس کو بھی صاحب مشکات نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدی، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا باپ اپنی اولاد کے لیے. ایک باپ اپنی اولاد کو سب کچھ سکھلاتا ہے، اس کی دلی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہو، ہر چیز کے متعلق وہ اس کو ہدایت دیتا ہے، سکھلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے. اس لیے جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ مت کرو, دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرو, تین سے کم ڈیلوں پر اکتفا نہ کرو جن میں ہڈی اور لید وغیرہ نہ. گویا آپ کی یہ تعلیمات ایک انسان کو بحیثیت انسان کی کامل و مکمل بنانے والی ہیں. کوئی آدمی اگر ان کو اپنی زندگی میں اپنا لے, برتے عمل کا اہتمام کرے تو وہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی بالکل کامل و مکمل ہوگا. یہ اس شریعت مطہرہ کی خوبی ہے کہ اس میں یہ سب چیزیں تفصیل سے بتائی گئیں. اسی لیے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان اپنی زندگی کے اندر عمل کے معاملے میں کسی دوسری طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے. بھائی آپ کے لیے سارے انتظام کر کے ایک باپ نے اپنے گھر میں سارا انتظام ہر چیز کی سہولت کر دی ہے, اب وہ گھر والے دوسروں کی طرف نظر کرتے ہیں تو کیا کہے گا, اے بھائی ہمارے گھر میں کیا کمی ہے جو تم دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہو, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. اسی کو جو ہے اسلام نے تعبیر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی گویا اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اور اپنی زندگی کی ہر چیز کو آپ اللہ تعالیٰ اور اسلام کے احکام کے مطابق درست کر لو, اس کے مطابق بنا لو. یہی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اسی کا قرآن پاک میں حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض کچھ اچھی نیت سے ایک مدت تک ان کی زندگی کا بڑا حصہ دین عیسائیت میں گزرا تھا, اور جب ایمان لائے پورے اطمینان اور وثوق کے ساتھ ایمان لائے تھے, ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین تھا, ان کے پاس جو سابقہ آسمانی کتابوں کی بنیاد پر جو علامتیں موجود تھی, جو علم تھا, اس علم کی بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچا, پرکھا, امتحان لیا اور اس کے بعد ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد اب انہوں نے خالی دو چیزوں کے معاملے میں اپنے طور پر یوں سوچ کر کے کہ میں اگر دین یہود کی ان دونوں باتوں کو عملی طور پر اختیار کرتا ہوں, دین اسلام کے کسی حکم کے خلاف ہوتا نہیں. یہودیوں کے یہاں یہ ہے کہ وہ سنیچر کے دن کو کاروبار میں مشغول ہونے کے بجائے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے, ان کو اجازت نہیں تھی کہ دوسرا کوئی کام کرے. آج تک ان کی زندگی اسی طرح گزری تھی. انہوں نے سوچا کہ اب اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر میں سنیچر کے دن میں عبادت کر لیا کروں تو اسلام نے اس سے منع تو نہیں فرمایا ہے, اچھا کام ہے. اور اونٹ کا گوشت ان کے یہاں حرام تھا, یہودیوں کے آج تک انہوں نے کبھی کھایا نہیں تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ اگرچہ اسلام میں اس کی اجازت ہے لیکن اسلام خالی اس کو مباح یعنی جائز قرار دیتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی استعمال کرنا چاہے, کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, وہ اس کے کھانے کو اسلام نے ضروری اور فرض قرار نہیں دیا. اس لیے اگر میں اونٹ کے گوشت کو نہ کھاؤں تو اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اور دین یہود کا ایک حکم پورا ہو جاتا. یہ سوچ کر انہوں نے اس پر عمل کا فیصلہ کیا. اسی پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. حالانکہ یہ دونوں احکام وہ تھے جو دین یہود میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے. جس زمانے میں دین یہود جو ہے وہ زیر عمل تھا, اس پر عمل چل رہا تھا, اس زمان اپنے زمانے کا وہ اللہ کے یہاں مقبول دین تھا. اس زمانے میں جن لوگوں نے اس سنیچر کے ادب و احترام کا لحاظ نہیں کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا, اور ایسا سخت عذاب کہ ان کو بندر اور سور کی شکل میں بدل دیا گیا. ایک اللہ ہی کا حکم تھا, اگرچہ اسلام میں وہ باقی نہیں رہا تو انہوں نے اپنے اعتبار سے یہ سوچ کر اس پر ان کو تنبیہ کی. وہ ایک مسلمان کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اسلام کی ہدایتوں کو پیش نظر رکھے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی وہ نقش قدم کی پیروی مت کرو, انہ لکم عدو, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں, ایک انسان کے روزمرہ کے معاملات میں کوئی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے اور کوئی مسلمان اگر اس کے خلاف کرتا ہے اور اس کے متعلق اس کے دل میں جو ہے اطمینان نہیں ہے, تو ایسے آدمی کے ایمان کی نفی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا, ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان جو دیکھنے میں مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا. کہتا تھا اپنے منافقین کا حال یہی تھا, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن دل میں وہ بات نہیں تھی. کسی معاملے میں جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں اب فیصلہ کہاں کرا, تو وہ یہودی کہتا تھا کہ چلو ہم فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرائیں. اب اس وہ جو مسلمان تھا خالی زبانی مسلمان, اس کی بڑی کوشش تو یہ تھی کہ یہودی سردار کے پاس چلا جائے, کعب ابن اشرف کے پاس اپنا فیصلہ لے جائے. لیکن بہرحال چونکہ وہ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان ظاہر کرتا تھا اور اس طرف اس کا جو فریق مخالف ہے یہودی, اس نے خود یہ پیشکش کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم اپنا فیصلہ لے جائیں, تو اب ظاہری اعتبار سے اس کے لیے اس میں سے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. بہرحال گئے وہ تو یہودی کو یقین تھا کیونکہ وہ حق پر تھا, وہ جانتا تھا کہ بھلے میں یہودی ہوں اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق فیصلہ کریں گے. ہوا بھی ایسا ہی, دونوں کی باتیں سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. اب اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا, وہ بڑا اندر ہی اندر بہت جز بز ہوا اور بہت زیادہ یہ ہوا. پھر وہ وہاں سے باہر آنے کے بعد حضور کی خدمت سے مجلس سے آنے کے بعد اس نے یہودی کو کہا چلو ہم اپنا فیصلہ عمر ابن خطاب کے پاس لے جائیں. حضرت عمر چونکہ غیر مسلموں کے معاملے میں بڑے سخت تھے, وہ یوں سمجھا کہ ہر زمانے میں یہ عصبیت, عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والا, اپنی پارٹی کا, اپنی جماعت کا, اپنے خاندان کا, اپنی بستی کا, اپنے محلے والا, اسی بنیاد پر ساتھ دینا, اسی کو عصبیت کہتے ہیں. حق نہ دیکھا جائے, یوں سمجھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے معاملے میں بڑے متشدد ہیں, سخت ہیں, اس لیے اگر ان کے پاس فیصلہ لے جائیں گے تو وہ لا محالہ یہودی تو غیر مسلم ہیں, میں مسلمان ہوں, میرے حق میں فیصلہ کریں گے. چنانچہ یہودی کو اس کے باوجود اطمینان تھا کہ وہ بھی حق سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کریں گے. چلو وہاں چلو, ہاں چلو. وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد یہودی نے بات پیش کی گئی. یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اپنا یہ فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور حضور نے یہ فیصلہ فرمایا ہے. حضرت عمر نے اس مسلمان سے پوچھا, یہ بات کہتا ہے واقعی ایسا ہی ہے, آپ لوگ اپنا فیصلہ لے گئے تھے وہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا؟ کہ ہاں, اس نے اقرار کیا تھا. ٹھہر, اندر گھر میں گئے, تلوار لے کر کے آئے اور اس کی گردن اڑا دی. اب جو کیونکہ وہ منافق تھا اور ایک پوری جماعت وہاں منافقوں کی, ان کی جو پارٹی تھی گروہ منافق پارٹی, اس نے اس مسئلے کو ایک پورا ایشو بنا ڈالا, پورے مدینہ کے اندر ایک ہنگامہ ہوا. جتنے بھی ذرائع لوگوں کے اندر بات پھیلانے کے ہو سکتے ہیں پروپیگنڈے کے, وہ سارے ذرائع انہوں نے استعمال کیے کہ عمر ابن خطاب نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے قتل کیا یہ سن کر کے فرمایا, میں نہیں سمجھتا تھا کہ حضرت عمر کسی مسلمان کے قتل کی جرت کریں گے. آپ نے یہ جملہ ارشاد کیا کیونکہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا. بس اسی پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, فلا وربک حتی یحکمک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے پروردگار کی قسم, وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ نبی اپنے جھگڑوں میں تجھے وہ اپنا فیصل حکم لواط تسلیم کریں, اور پھر جو فیصلہ آپ کریں آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے سلسلے میں ہویا دل سے راضی ہوں. ذرا برابر بھی اپنے دل میں عدم اطمینان کی کیفیت نہ ہو, جب تک کہ پورے طور پر اس کو تسلیم نہ کر لیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. گویا اس آیت نے نازل ہو کر یہ فیصلہ کر دیا, اگرچہ وہ آدمی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتا تھا لیکن حقیقت میں وہ مومن. یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے, لیکن لکھا ہے علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی لائی ہوئی شریعت کتاب اور سنت یہ اسی جگہ اسی قائم مقام ہے. اگر دو آدمیوں کے درمیان کوئی نزاع ہے تو اس کا فیصلہ اسی کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. جو لوگ اس سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کے پاس, جو تابوت کے پاس, اسلام کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعیدیں سنائی قرآن کی. یہ گویا قرآن میں بہت سارے احکام وہ ہیں جہاں ان احکام کو بیان کرنے کے بعد جو باری تعالیٰ خاص طور پر کہ دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں, بارڈر ہیں, جو اس بارڈر کو کراس کرے گا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے, بڑا سخت عذاب ہے. مختلف انداز میں وراثت کے احکام, نکاح کے احکام, وصیت کے احکام, ان احکام کے اندر باقاعدہ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو بتلانے کے بعد آخر میں اسی انداز سے تنبیہ بھی فرمائی ہے, گویا ان احکام سے ذرا برابر بھی ہٹنے کی اجازت ہے. یہی اسلام کا حکم ہے, یہی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. اب واقعات کی دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھو, ہم اور آپ کیا کرتا ہے, ہم اور آپ ہماری زندگیوں کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس وقت جو پورے ہندوستان کے اندر ایک مسئلہ مسلم پرسنل لا کا موضوع بحث بنا ہوا ہے, یہ پہلے تو میں آپ کو یہ ذرا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز, اس کا بس یہ گویا مسلمانوں کا آئینی خاندانی سماجک قانون, سماجک دارو مسلمانوں کا سماجک دارو آئینی خاندانی قانون, خاندانی مسائل سے اسلام جو احکامات دیے اس کو مسلم پرسنل لو کہا جاتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے دستور میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ چیز ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں مختصر وضاحت کر دوں تاکہ لوگ اس وقت یہ مسئلہ چونکہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اس وقت ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس میں جو ہے واقعتاً اپنی ایمانی غیرت کا بہت قوت کے ساتھ ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے مختصر وضاحت کر دیتا ہوں. اس ملک میں 700-800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. آخری خاندان مسلمانوں کا جو یہاں برسر اقتدار تھا وہ مغل خاندان. سلطنت مغلیہ کا دور جب ختم ہوا اور وہ زوال پذیر ہوئی تو انگریز نے اپنا تسلط جمایا. ویسے تو یہ جہانگیر کے زمانے سے یہ لوگ آئے تھے, جیسا کہ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. انہوں نے آ کر کے یہاں تجارت کے لیے اپنا دفتر کوٹھی جس کو کہتے ہیں دفتر قائم کرنے کی اجازت مانگی اور دی گئی کہ ہم تجارت کی غرض سے آئے ہیں. اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے ان لوگوں کی نیت خراب ہوئی. اور جب حکومت کسی بھی خاندان کی حکومت کا ایک قدرتی نظام ہے کہ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر کمزوری آتی ہے. اس نے دیکھا مغلیہ خاندان کے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں, اس نے محسوس کیا کہ اس وقت اچھا موقع ہے ہم اس ملک پر. اور یہاں اس وقت جو وسائل تھے دولت و ثروت کے, زندگی کے, وہ اتنے ایسے تھے جو خود ان انگریزوں کو اپنے ملک کے اندر بھی حاصل نہیں تھی. یہاں اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا کہ بھائی سونے کی چڑیا کے اوپر قبضہ کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے. چنانچہ انہوں نے اس کے لیے جو تدبیریں, جو چالیں چلنی چاہیے گجراتی میں, جو کاوا داوا جیسے کرنے چاہیے شروع کر دیا. اور ایک تاریخ کی ایک چیز ہے, اس میں میں جانا نہیں چاہتا. بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت کے اندر حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ آخری, ان کے بعد اور آئے بعض حکمران, لیکن سب سے زیادہ جو وہ جن کی گرفت حکومت پر رہی وہ یہی تھے. 50 سال تک بڑے جاہو جلال کے ساتھ انہوں نے حکومت کی. اور سن عیسوی 1707 میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اور ان کے انتقال کے بعد جب آئے لوگ تو وہ بس وہ آون جاون شروع ہو گئی. اور خاندان مغلیہ کی گرفت حکومت پر مضبوط نہیں رہی. اسی موقع کو سے فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگ جو ہے اپنی قسمت آزمانے کے لیے میدان میں آئے. مراٹھے آئے, انگریز بھی آئے, سب نے دھیرے دھیرے مختلف علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا جہاں جہاں ان کو موقع مل سکتا تھا. بہرحال آخر میں یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے انگریز نے جو ہے وہ آخری جو مغلیہ تاجدار تھے بہادر شاہ ظفر رحمہ اللہ, ان کو گویا اپنے عہدے سے معزول کر کے جبرن وہاں سے ہٹا کر کے رنگون بھیج دیا جیل کے اندر, اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر بھی ہے. خیر, اور گویا اس طرح مغلیہ سلطنت کا یہ تو صورت گرو ہو گیا. انگریز نے اب تسلط جمانا شروع کیا. تو انگریز جو ہے, انگریز نے یہ تو بہت بعد میں چیز ہوئی, یعنی بالکلیہ بہادر شاہ ظفر کی موجودگی ہی میں بالکلیہ پورا اختیار لے لیا تھا. خالی نام اس کا رکھا تھا, وہ نام بھی بعد میں ختم کر دیا گیا. نام گویا بادشاہ سلامت کا, حکم کمپنی سرکار کا, ایسا جملہ بھی جاری کیا گیا تھا. خیر, بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں ہندوستان کی عدالتوں میں جو قانون تھا جس کے مطابق لوگوں کے نزائی معاملات کے فیصلے ہوتے تھے وہ اسلامی قانون تھا, اسی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तो बाकायदा इसी चीज़ को साफ करने के लिए फतावा आलमगीरी की तरतीब दिलवाई थी। अंग्रेज जब यहाँ आया, अंग्रेज ने जब अपना तसल्लुत जमाया सन ईस्वी 1765 में, अंग्रेज ने अपना अदालती निज़ाम इस मुल्क में कायम किया, सब जगह नहीं, मखसूस जगहों के जिस वक्त उसने अपना अदालती निज़ाम कायम किया, उस वक्त पहले ही से जो कानून चला रहा था इस्लामी कानून वो चल रहा था। अंग्रेज ने उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की, उसी के मुताबिक अपना ये अदालती निज़ाम उसने कायम किया। और ऐसे उसके पास इतने आदमी भी नहीं थे अदालत के अंदर जिनको काजी और जज मुकर्रर किया जाए पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ से इतने आदमी ला भी, अहम अहम पोस्टें जो होती थी जो उसके मनसब वहाँ अदालतों में ऊपर की, उनको कायम किया, अंग्रेज रखे जाते थे, बाकी हिंदुस्तानी लोग इसमें काम करते थे, ज़्यादातर अहल इल्म जो इन मसाइल से वाकिफ होते थे। और अंग्रेज जज भी जो होते थे, क्योंकि ये कानून वही चल रहा था और वो उससे पूरे तौर पर वाकिफ नहीं थे, इसलिए उनको उस कानून से वाकिफ करने के लिए बाकायदा जो इस्लामी कानून के माहिरीन उलमा हुआ करते थे वो उनके साथ रखे जाते थे, ताकि वो उनसे क्या मशवरा लें, उनकी हिदायत के मुताबिक फैसला करें। एक तरीका था ये सिलसिला था, यहाँ तक कि 1857 में जो है हिंदुस्तान के रहने वालों ने अंदरूनी तौर पर आपस में इत्तेहाद करके अंग्रेज़ को इस मुल्क से बेदखल करने के लिए एक जो है तहरीक चलाई थी, आज़ादी की तहरीक, और दिन भी मुकर्रर किया, और उसके लिए समूह तारीख की किताबों में आप पढ़ते हैं, उसी को अंग्रेज़ तो ताबीर करता है गदर से। आपने इतिहास में पढ़ा होगा 1857 में बड़वा, ये बड़वा वाला नाम उन्होंने दिया, किसने, यहाँ के हिंदुस्तान के रहने वालों ने तो उसका नाम दिया क्या आज़ादी की तहरीक, समझा गया, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो कामयाब नहीं हुई, और बल्कि उसके बाद अंग्रेज़ ने अपने जुल्म का वो दौर चलाया है कि हज़ारों उलमा को उन्होंने फांसियाँ दी और हज़ारों लोगों को अपना अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए। और उसके बाद फिर उसने अब जिस वक्त अदालती निज़ाम कायम किया था, दोनों यानी फौजदारी और कानूनी दोनों अदालतों में इस्लामी कानून ही जारी था, इस वक्त भी मुल्क में जो अदालती निज़ाम है उसमें दो तरह की अदालतें होती हैं, एक तो दीवानी और दूसरी फौजदारी, ये जो जराइम है क्राइम, किसी ने चोरी की, किसी ने कत्ल किया, किसी ने डाका डाला, किसी ने कुछ और किया, उसके फैसले के सिलसिले में एक अलग कोर्ट होती है, उसको फौजदारी कोर्ट कहते हैं, और उसके अलावा दूसरे जो मसाइल हैं उनके लिए वो दीवानी जो अदालत कहलाती है। अंग्रेज ने जो है इसमें 1765 के अंदर यानी ये 1857 से पहले 1765 के अंदर जो है उन्होंने वो नहीं 1765 में तो उन्होंने अदालती निज़ाम कायम किया था, लेकिन 1862 में ये जंग आज़ादी के बाद उन्होंने इस्लाम के फौजदारी कानून को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और फौजदारी कानून की जगह पर उन्होंने अपना कानून जारी किया जिसका नाम उन्होंने रखा था इंडियन पिनल कोड। आज भी हिंदुस्तान की अदालतों में, फौजदारी अदालतों में जो कानून अमल में है वो यही इंडियन पिनल कोड, इसमें बाद में भी इजाफे तरमीम होती रही, लेकिन वह उसका बुनियादी ढांचा वही है जो अंग्रेज ने बनाया था, आज भी वही, और आज भी किसी को सज़ा देने के लिए फैसले जो किए जाते हैं इसी कानून का हवाला दिया जाता है, इंडियन पिनल कोड। फौजदारी कानून ख़त्म कर, फौजदारी कानून का मसला भी ज़रा ऐसा था कि देखो जितनी भी सज़ाएं हैं खुद इस्लाम ने भी इस बात को ज़रूरी करार दिया कि सज़ा लोग अपने اپنے طور پر جاری کر سکتے نہیں ہیں. سزا کو جاری کرنے کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے, حکومت ہی سزا جاری کرے گی. اسلامی حکومتوں کے زمانے میں بھی کسی چور نے چوری کی, ثابت بھی ہو گئی, تو ابھی عوام اس کا ہاتھ کاٹ نہیں سکتے تھے. اس کا ہاتھ کون کاٹے گی؟ حکومت کاٹے گی. حاکم سزا جاری, اس لیے کہ لوگوں کو اگر سزا جاری کرنے کا اختیار دیا جائے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی, آپس میں انتشار ہوگا اور بہت کچھ ہوگا, امن و امان یہ ختم ہو جائے گی. تو بہرحال اسلام نے بھی تمام سزائیں, جو مقرر سزائیں وہ بھی جن کو حدود کہتے ہیں, اور جو مقررہ نہیں ہیں بلکہ حاکم کی ثوابدید پر چھوڑی گئی جس کو تعزیر کہتے ہیں, وہ بھی دونوں کو جو ہے حکومت کے حوالے کیا تھا. اب حکومت جس کے ہاتھ میں ہے وہی اس کو ختم کر رہا ہے, لیکن بول بھی نہیں سکتی تھی, اور وہ معاملہ اپنے طور پر عمل کا نہیں تھا. لیکن دوسری چیزیں جو تھیں اس میں اپنے آپ طور پر عمل کرنے میں کوئی حکومت کی طرف سے دخل اندازی نہیں. دیوانی کورٹوں کے اندر گویا انگریز نے وہ پہلے والا یہ طریقہ جاری رکھا, اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ, اس میں دخل اندازی نہیں تھی. وہ جانتا تھا اس کو اگر چھیڑیں گے تو یہ چیز جو ہے عوام میں انتشار پیدا کرے گی, اشتعال پیدا کرے گی, اس لیے اس نے اس کو نہیں چھیڑا اور باقی رکھا. انگریز کہا کہ مسلمان اپنے قانون, اور خاص کر کے یہ جو آئلی قانون ہے یعنی سماج کا سماجک دائرہ, اس کو مسلمانوں کو ان کی مذہب کے مطابق, ہندوؤں کو ان کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اس نے اجازت دی. یہ سلسلہ گویا چل رہا تھا, لیکن اس میں ہوا یہ کہ یہ جو اسلامی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے, لیکن اس زمانے میں بھی آج بھی جیسے ہمارے اندر جو لوگ اسلامی قانون ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو وہاں کورٹ میں جا کر سہارا لیتے ہیں. آج کسی کی لڑکی کو طلاق ہوئی ہو کے مقدمہ دائر کر کے طلاق دینے والے شوہر سے زندگی بھر کا نفقہ وصول کرنا, اب یہ اسلامی قانون تو نہیں ہے. اسلامی قانون تو یہ ہے کہ وہ عدت کے اندر پورا ہو گیا, لیکن یہ ہندو کورٹ کا قانون ہے. لیکن اب اگر بعض لوگ کہتے ہیں اسی سے فیصلہ کرواتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, تو آدمی جب ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے تو وہ ایمانی تقاضوں کے بجائے جو ہے وہ اپنے اغراض کو سامنے رکھ کر کے آدمی چلتا ہے. چنانچہ یہ جو قانون جاری تھا تو بہت سی قوموں میں بعض لوگوں نے اس زمانے میں ہوا یہ کہ بھائی بہنوں کو حصہ, اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جو ہے میراث کے اندر بیٹے کے ساتھ بیٹیوں کا بھی حق ہے, وہ ملنا چاہیے. چنانچہ اسی قانون کے مطابق اس زمانے میں جب بعض بہنوں نے اپنے ان بھائیوں کے خلاف جنہوں نے باپ ماں باپ کی وراثت میں سے ترکے میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا, انہوں نے کورٹ کے اندر درج فیصلے یہ کرائے مقدمہ دائر کیا کہ ہمیں ہمارے ماں باپ ہمارے باپ کی اس میں حصہ ملنا چاہیے, ہمارا اسلامی قانون یہی. بھائی سے مطالبہ کیا گیا مدعا علی سے, تو اب وہاں کیا ہوا, اس نے جواب میں یوں کہا کہ میں مذہب کے اعتبار سے تو مسلمان ہوں لیکن قوم کے اعتبار سے, میری قومیت قوم کے اعتبار سے میں راجپوت ہوں, میں جاٹ ہوں. جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو ہمارے آبا و اجداد کیا تھے, غیر مسلم تھے, قومیں وہی قومیں چلی آ رہی. تو اب گویا بعض جگہ پہ تو آج بھی راجپوت مسلمان بھی ہیں اور راجپوت ہندو بھی ہیں. تو بہرحال اس نے بھائی نے جواب میں یوں کہا کہ میں مذہب کے اعتبار سے تو مسلمان ہوں لیکن قوم کے اعتبار سے میں راجپوت ہوں مان لیجیے, اور ہماری قوم میں ہماری قوم کی روایت یہی ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. اب انگریز کے ہاں روایات جس کو گجراتی میں پرانالکا کہتے ہیں, پرانالکا اس کو بڑی اہمیت حاصل, آج بھی برطانیہ کے اندر قدیم روایتیں جو ہیں قدیم طریقے اس کا بڑا گویا احترام کیا جاتا ہے اس کے مطابق. تو اب اس نے یوں کہا کہ ہماری خاندانی اور ہماری قومی روایت ہماری قومی پرانالکا یہ ہے کہ بہن کو حصہ نہیں دیا. اب انگریز جج کے پاس جب یہ بات آئی تو ان کے یہاں چونکہ اس طرح روایات کو یعنی قدیم طرز عمل کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, قانون کی طرح سمجھا جاتا ہے, اس نے یہی فیصلہ کیا کہ میں ان کو حصہ نہیں ملے گا. ایک کے لیے ہوا, دوسرے بھی کیسے ہوئے, وہاں بھی ایسا ہوا. جیسے کسی ایک نے آج کئی مثلاً اپنی بیٹی کے لیے جو ہے نا بھرن پوشن منظور کروا لیا تو دوسروں کی بھی لال ٹپکتی ہے نہیں شیطانی فیصلے کے لیے, تو دوسرے بھی کہیں ہم بھی کریں ہم بھی کریں ہم بھی کریں, چل رہا ایسے اس وقت بھی ہوا. اب یہ جب اس طرح کی چیزیں چلنے لگی تو اس زمانے کے اہل علم جو تھے انہوں نے دیکھا, اور جو عام دیندار مسلمان, اگر یہ چیز اگر باقی رہی تو اسلامی قانون ختم ہو جائے گا. اس لیے اس زمانے میں اس زمانے کے اہل علم نے باقاعدہ حکومت سے مطالبہ کیا اور جو ہے ایک مستقل 15 شعبے انسانی زندگی کے, جس میں نکاح, طلاق, وراثت, وصیت, شفا اور یہ باقاعدہ وہ ان کے متعلق جو ہے حکومت سے مطالبہ کیا, اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے ایک قانون یہ منظور کروایا, قانونی مسودہ کھرڑا, کہ اگر ان مسائل کے اندر عورت کے اندر کوئی مسئلہ آیا دو اور دونوں فریق کیا ہیں مسلمان ہیں تو پھر ان کا فیصلہ کسی اور طریقے سے نہیں ہوگا, اسی کے مطابق ہوگا, تاکہ یہ دروازہ بند ہو. چنانچہ 1937 کے اندر یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ انگریز نے منظور کیا, اور اس کے مطابق گویا طے کر دیا گیا کہ پورے ملک میں جہاں بھی اس طرح کے مقدمات آئیں گے اور دونوں فریق دونوں پکشاکار اگر جو ہیں مسلمان ہیں تو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا. اسی کو نام دیا گیا محمدن لو کا نام, محمدن لو. اور چونکہ یہ باقاعدہ مرتب نہیں تھا, بہت سو نے مرتب کیا اس زمانے کے بعد, وکلا نے, پارسی وکلا وغیرہ نے بھی, ماہرین ماہرین قانون نے اسلامی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے اس کو انگریزی کے اندر گجراتی کے اندر بھی ملتا ہے تیار کیا, اور گویا یہی بعد میں چل کے کہلایا مسلم پرسنل لو, یا جو ہے مسلم سول کوڈ, یعنی مسلم سماجک دھارو, اسلامی آئینی قانون, سماجک آئینی قانون, اسلام گویا مسلم پرسنل لو بھی اور مسلم سول کوڈ اس کا نام دیا گیا. اب یہ 1937 میں, پھر 1939 میں اسی میں کچھ اضافے, مثلاً بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا عورت کوئی شوہر جو ہے وہ پاگل ہو گیا, کوئی شوہر بہت زیادہ مظالم کرتا ہے, اس سے علیحدگی کیسے اختیار کی جائے, تو اس زمانے کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ الحیلۃ الناجزہ وغیرہ اس زمانے کے تمام علماء متفق ہو کر اس سلسلے میں جو ہے یہ کر کے تحقیقات کر کے جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب یہ فسخ نکاح کی بات شکلوں کو وہ بھی اندر داخل کی, یہ 1939. بہرحال یہ جو قانون کا مجموعہ ہے یہ مجموعہ کہلایا مسلم پرسنل لا, اور انگریز جب تک رہا اس کے مطابق عمل رہا. اب 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا, اور ملک آزاد ہونے کے بعد اس آزاد ہندوستان کا دستور بنانے کی بات آئی, تو باقاعدہ اس زمانے کے جو جنگ آزادی میں حصہ لینے والے بڑے بڑے جو لیڈر تھے انہوں نے ایک مستقل گویا قانون ساز اسمبلی, یعنی دستور ساز بندھارن تیار کرنے والی مستقل ایک کمیٹی بنائی. اس کے ممبران میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ کے بھی ہیں, دوسری قوموں کے بھی ہیں, اور اس کمیٹی کا صدر جو ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو مقرر کیا گیا. اس کمیٹی نے 3 سال میں باقاعدہ مسلسل لگاتار مشغول ہو, پورے ملک کا دستور تیار کرنا تھا, کوئی معمولی کام نہیں تھا, اس میں لگ کر کے اس کو بعض مسائل ایسے ہوتے تھے, بعض تجویزیں, بعض قلمیں, بعض فیصلے, تو اس کے اوپر جو ہے بحثیں ہوتی تھیں, اور تین سال کے اندر اس کو تیار کیا اور 1950 میں 26 جنوری کے اندر یہ قانون، یہ دستور، یہ کانسٹیٹیوشن، یہی یہ کیا ہوا میں بولا تھا بندھارن، اس کو عملی طور پر 1950 کی 26 جنوری سے پہلے پہلے کانگریس والا یہ سلسلہ چل رہا تھا، اچھا یہ بندھارن عملی طور پر نافذ کیا گیا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو نیشنل ڈے منائے جاتے ہیں وہ کل تین ہیں، ایک تو یوم آزادی 15 اگست کا ہے، ایک یہی کون سا 26 جنوری، جس کو پرجا ستاک دن کہتے ہیں، یہ آزادی نہیں، یوم جمہوریہ، گویا اس دن سے اس ملک کے اندر لوگوں کی حکومت والا قانون جو دستور نفاذ میں آیا۔ اور تیسرا نیشنل ڈے وہ جو گاندھی جی ہے اس کی موت کو قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو یہ دستور جب بن رہا تھا اس دستور کی بات باقاعدہ بات چیت ہے تو چلتی، اس میں جب اس دستور کے اندر بہت لمبا دستور ہے، اس کے اندر کچھ جو ہیں وہ دفعات جس کو قلم کہتے ہیں گجراتی میں، کچھ قلمیں ایسی ہیں جو بنیادی ایک مستقل چیپٹر، مستقل باب ایسا ہے جس میں بنیادی حقوق، اس ملک کے رہنے والے ہر شہری کو بنیادی حقوق کیا حاصل ہوں گے، چنانچہ اسی بنیادی حقوق والا جو چیپٹر ہے اس کی 25 نمبر کی قلم کا پیرا نمبر 1، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہاں کے رہنے والا ہر شہری اپنی مرضی، اپنی مرضی کے مطابق مذہب اختیار کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہب کی تعلیم اور تبلیغ آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ تین حقوق بنیاد ہر ایک اس ملک کے رہنے والے ہر شہری، ہر ناگرک کو یہ حقوق دیے گئے، یہ بنیادی حقوق۔ اور یہ جو اس چیپٹر میں جو بنیادی حقوق بتلائے گئے اس کے متعلق یہ طے کیا گیا کہ آئندہ چل کر بھی کوئی پارلیمنٹ، کوئی کورٹ ان حقوق میں کوئی تبدیلی کر سکتی نہیں، آئندہ بھی اگر کوئی پارلیمنٹ یا کوئی کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کرے جس کی وجہ سے ان حقوق کے اوپر کوئی زد پڑتی ہو تو جتنا اس سے زد پڑتی اتنا حصہ اس قانون کا ختم ہوگا، یعنی وہ تسلیم ہوگا نہیں۔ یہ اور اسی بنیادی حقوق کی جو قلم 39 ہے، 39، اس کے اندر ہر شہری کو، ہر ناگرک کو اپنی تہذیب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کا، تہذیب کا مطلب یہ ایک مذہب کے احکام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ جب پہنا، بھائی مسلمان، یہ اسلامی تہذیب، یہ کافر، ایک مسلمان کیا ظاہری حلیہ دیکھ کر اور کی بود و باش رہنے کا طریقہ دیکھ کر ہر آدمی کہے گا یہ کون ہے، مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ سکھ ہے، تو اس تہذیب کے متعلق بھی پورا اختیار اور آزادی دی گئی۔ یہ بارہ یہ ایسا حق تھا جس میں کوئی دخل اندازی کر سکتا نہیں، یہ بات صاف لکھی ہے۔ اور ویسے بھی بین الاقوامی اعتبار سے اقوام متحدہ UNO کا جو انسانی حقوق کا منشور ہے جس کے اوپر UNO کے جتنے بھی ممبرہ ممالک ہیں انہوں نے کیا کیے ہیں، دستخط کیے ہیں، ہندوستان بھی ہے، اس میں بھی انسانوں کو بحیثیت انسان کے جو حقوق دیے گئے ہیں اس میں یہ چیزیں ہیں، یہاں کے دستور میں بھی وہاں بھی ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ تو بہرحال یہ اب ہمارے دستور میں ایک شوشہ اور چھوڑا گیا، وہ اصل ہے فساد کی جڑ۔ اسی دستور کے اندر ایک حصہ وہ رکھا گیا جس میں کچھ باتیں طے کی گئی جن کو نام دیا گیا رہنما اصول، کیا گجراتی میں اس کو کہتے ہیں، ہاں گائیڈ لائن ہے گجراتی میں، اچھا تھا بہرحال۔ تو وہ رہنما اصول، ان رہنما اصول میں ایک بات یہ کہی گئی کہ آئندہ حکومت جو ہے اس بات کی کوشش کرے گی کہ اس ملک کے اندر جو ہے سمان ناگرک دارو, یعنی ایک ایسا قانون تو اس ملک کے تمام رہنے والوں کا گویا آئینی قانون بن جائے, ایسا نافذ کرے. لیکن یہ سب کی مرضی اور اتفاق سے ہوگا, جبرن نافذ نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو رہنما اصول ہیں یہ کوئی ضروری اور واجب نہیں, وہ تو واجب حقوق میں سے ہیں. یہ ہے کہ بھائی جس وقت یہ بات اندر لائی گئی تو قانون بنانے والی جو اسمبلی تھی, قانون ساز اسمبلی, دستور ساز اسمبلی, اس کے جو مسلمان ممبران تھے انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ چیز تو مسلمانوں کے اس کے پرسنل لاء کے خلاف ہے. اس لیے کہ بھائی اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے جب حصہ لیا تو وہ تو اس امید پر لیا تھا کہ بھائی انگریز کے زمانے میں ہم کو اپنے مذہب کے معاملے میں جتنا اختیار ملا ہے اس سے زیادہ اختیار ہمیں اپنے ملک میں, آزاد ملک میں ملے گا. اسی امید پر تو یہ ساری باتیں ہوئی تھیں. لیکن اب آج جب دیکھتے ہیں خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو کچھ سنا افسانہ تھا, جیسا معاملہ ہو گیا. خیر تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت یہ قلم رہنما اصول کی جو ہے وہ آئی زیر بحث, تو مسلمان ممبروں نے اس کے اوپر جو ہے اعتراض کیا, واندہ اٹھائے اور باقاعدہ ووٹنگ ہوئی. پہلی ووٹنگ میں تو وہ رد ہو گئی, یعنی اس قانون اس باڈی قلم کے خلاف بہت زیادہ اور ماں باپ خط میں کم. پھر دوبارہ اس کو لایا گیا, پھر زیر بحث, پھر ووٹنگ ہوئی. پھر ووٹنگ میں بہت پتلی اکثریت, وہ پاتڑی بہومتی تھی, گویا وہ پاس ہوئی, سمجھا ہے کہ نہیں. لیکن اس وقت بھی مسلمان جو ممبران تھے اسمبلی, یہ دستور ساز اسمبلی کے, انہوں نے خطرہ ظاہر کیا. تو دستور ساز اسمبلی کے جو صدر تھے ڈاکٹر امبیڈکر, انہوں نے اطمینان دلایا کہ وہ حکومت بیوقوف ہوگی جو اپنے شہریوں کی مرضی کے خلاف ان کے اوپر اس طرح کا قانون کیا کرے, نافذ کرے. اس طرح کر کے وہ ان کو خاموش کر دیا, اطمینان دلانے کی کوشش کی. بہرحال چونکہ یہ بنیادی حقوق میں وہ آتا تھا, اس لیے انہوں نے اس وقت کوشش کے باوجود جب دیکھا تو خاموشی اختیار کر لی. تو بہرحال یہ جو رہنما اصول ہیں وہ انہی رہنما اصول کے ماتحت یہ شوشہ ہمارے ملک کے بندھارن میں یہ جو ہے نا اسی لیے چھوڑا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے آئندہ مسلمانوں ہی کو ٹارگیٹ اور نشان بنانا تھا. چنانچہ جب کانگریس کی حکومت تھی اس زمانے میں, راجیو گاندھی کے زمانے میں باقاعدہ یہ مسئلہ آیا تھا, کون سا یونیفارم سول کوڈ یعنی سمان سماجک دارو لانا چاہیے. اسی زمانے میں پھر یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ جو اس وقت ہمارا میدان میں ہے حکومت کے ساتھ اس معاملے میں جو یہ کر رہا ہے مقابلہ کر رہا ہے وہ بنا. اور اس مسلم پرسنل لاء بورڈ میں اس ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی مختلف جماعتوں نے باقاعدہ ان کی نمائندگی, یہ کوئی کسی خاص فرقے کا نہیں ہے, تمام اس میں شیعہ بھی ہیں اور اہل سنت و جماعت بھی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے اس میں بھی جو ہے بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, سب ہیں. گویا یہ تمام مسلمانوں نے ہندوستان کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے. کون؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ. یہ بورڈ جو ہے جب پہلی مرتبہ قائم ہوا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر بنائے گئے تھے, اور جب تک وہ حیات رہے وہی صدر انہی کو ہر سال بنا, تین سال کے بعد بنایا. پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ سلسلہ اسی وقت سے چل رہا ہے. تو یہ بیچ میں وہ کہ بھائی سمان سول کوڈ, یہ بس ایسا ایک آواز اٹھائی جاتی ہے, کہیں کوئی سب سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئی فیصلہ کے دوران ایسا جملہ استعمال کر دیتا ہے, یا خاص کر کے کہیں کسی مسلمان عورت کا کوئی فیصلہ ایسا آیا ہو تو اس فیصلے کے ضمن میں اس کو ایسی شرارت کرنے اور شوشہ چھوڑنے کا
गुजरात में सुर सुरी मुकवानो उसका मौका मिलता है ना कि नहीं। वो यूँ कहता है भाई ये समान सिविल कोड कब जारी होगा, और फिर क्या ये अपने जाम में यूँ गया ऐसा करके मुसलमान औरतों की मजलूमियत का इलाज करना चाहते हैं। उनके नज़दीक मुसलमान औरतें बड़ी मजलूम हैं। ये समान सिविल कोड लाकर गया इन मुसलमान औरतों की ऊपर होने वाले जुल्म के सिलसिले को बंद करना चाहते, ये उनकी आवाज़ है। मैं इनकी आवाज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हालांकि सारी दुनिया जानती है, इस मुल्क के समझदार लोग जानते हैं। अभी एक जो है इमेज आई थी मेरे पास बेंगलोर से, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने भेजी बाकायदा, बहुत एक मखसूस अंदाज से वो इमेज तैयार की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि हिंदुस्तान में हर 4 मिनट के ऊपर एक लड़की जो है स्मगलिंग होती है, लड़कियों की तस्करी, गुजराती में जिसको तस्करी कहते हैं, माँ बाप के घर से उठा ली जाती है और वो रंडी खानों में पहुंचा दी जाती है, हर 4 मिनट पर एक लड़की। अगर इनको मुसलमान औरतों की इतनी हमदर्दी है तो ये लड़कियों का मसला, इस पर हमदर्दी नहीं है इनको क्या? ये कोई मुसलमान नहीं, ये तो तमामी का मसला है। दिल्ली जैसा शहर राजधानी है, उसके अंदर जो है रोज़ाना जो है वो 7-8 औरतों के ऊपर जिना बिल जबर बलात्कार होता है। ये और भी इस तरह की तफसीरी, उसके बाकायदा आदाद व शुमार, औरतों के ऊपर हमले, वो तो अभी आखिरी रिपोर्ट जो थी सन 2011 की, जिसके अंदर जो है 23 लाख से ऊपर औरतों के ऊपर हमले हुए हैं। तो गोया ये जो मुसलमान औरतों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये जो है शोर मचा करके इस तरह इस्लामी कानून के अंदर ये दखल अंदाजी करने जा रहे हैं। और ये तो अब तक तो ये होगा अगली हुकूमतों में तो कि भाई सिविल कोड आना चाहिए, और कुछ दिनों पर शोर होता था, बाकायदा उस पर अमली पेशरफ्त नहीं होती थी। अब इस हुकूमत ने जो वाकईतन जो कहना चाहिए कि ये हकीकी माने में मुसलमानों की दुश्मन है, आरएसएस का ही इसके ऊपर तसल्लुत है, बाकायदा इस हुकूमत ने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सौगननामा हलफनामा एफिडेविट दाखिल की है इसी 3 मसलों के सिलसिले में कि भाई औरतों को 3 तलाक जो दी जाती है उसको बातिल करार दिया जाए, हलाले को बातिल करार दिया जाए, तादुद अजवाज 1 से ज़्यादा बीवियों को बातिल करार दिया जाए। अब ये गोया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं इस तरह ये करके। हालांकि ये जो है ना, अब फिर बाद हमारे वजीर आजम कहते हैं 50,000 औरतों के मेरे पास ये हैं दस्तखत है, इसीलिए हमारी मुस्लिम पर्सनला बोर्ड ने फैसला किया है कि भाई हर जगह ये फार्म भेजे जाएं दस्तखत मर्दों और औरतों के। बाकायदा ये 50,000 की बात करते हैं हम, 50 लाख क्या 1 करोड़ ने 5 करोड़ जो है दस्तखत उनके सामने पेश करेंगे ताकि उनको पता चले। और बाकायदा ये तो औरतों ने इस सिलसिले में खुद अपने तौर पर अपने इस ख्यालात का ये रैलियाँ जो निकाली गई भरूच में अभी सूरत के अंदर बड़े पुरामन अंदाज में, ऐसे पुरामन अंदाज में कि यहाँ के हमारे गुजरात के जो अखबारात हैं वो मैं तो कहा करता हूँ हम रोज़ाना पढ़ते हैं, पहले से बचपन से पढ़ते चले आए, उस वक्त तो उनका अंदाज अलग था अब अंदाज अलग है। मैं कहता हूँ कि जितना कम्यूनल ये अखबार हैं शायद पूरे मुल्क में किसी और इलाके के अखबार इतने कम्यूनल नहीं जितना ये, जहर उगलते। लेकिन ये जो रैली औरतों की भी सूरत निकाली गई, कहते हैं कि उन्होंने भी उसकी इसका इकरार किया कि नहीं ऐसे बहुत पुरामन तरीके से और इन चीज़ों को ये किया। तो बहरहाल मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सबब ये सिविल कोड समान यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको समान सामाजिक धारा, तो ये सामाजिक धारा का मतलब क्या, ये जो निकाह तलाक विरासत उसके जो कवानीन हैं इस्लाम के, तो ये कवानीन ऐसे हैं ये लोग क्या समझते, ये चीज इनकी खोपड़ी में नहीं आती, समझ में नहीं आती। हम हमारे हर मुसलमान जानता है कि हमारा जो कानून है वो किसका है, अल्लाह का बनाया हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नहीं, हुजूर ने नहीं बनाया। हुजूर तो खाली अल्लाह ने आप पर उतारा फरिश्तों के जरिए से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाया। आप इस कानून के बनाने वाले नहीं, इस कानून में तरमीम और इस्लाह फेरफार सुधारो वधारो करने का हक किसी को नहीं, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, न किसी बड़े से बड़े बादशाह। मैं उसके दो चार नमूने पेश करता हूँ कि देखो वाकयात हमारे पेश आए कैसे। देखो जब मक्का मुकरमा फतह हुआ, मक्का मुकरमा फतह हुआ उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था। उस खुतबे में हरम कि अल्लाह ताला ने मक्का और उसके आसपास का जो हिस्सा है उसको हरम करार दिया, वो किसी इंसान का हरम हुक्म नहीं, अल्लाह का हुक्म है, इसमें किसी इंसान को कत्ल न किया जाए, कोई जंग न की जाए, किसी दरख्त को काटा न जाए, किसी पौधे को उखाड़ा न जाए, किसी जानवर को छेड़ा न जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ये खुतबा जब दे रहे थे, ये खुतबा आपने मक्का फतह हुआ उसके दूसरे दिन दिया था, नहीं मक्का मुकर्रमा में, आप जिस वक्त आपने अपने इस खुतबे में एक बात फरमाई कि इसके किसी पौधे को उखाड़ा न जाए। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा में जो पौधे होते थे, एक पौधे का नाम था इसखिर, इसखिर इसखिर नाम एक पौधा होता था जिसके पत्ते चौड़े होते थे, और लोग अपने मकानों की छतें, उस जमाने में मकानें कोई पुख्ता थोड़े बनते थे, कच्चे मकान और छतें छपरे, लोग अपने छपरों को ढांपने के लिए इसी इसखिर के पत्तों को इस्तेमाल करते, कब्र वगैरह के अंदर भी इसी को, जैसे हमारे यहाँ हसीर बिछाते हैं वो बिछाया जाता था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ हरम का जो है कोई पौधा उखाड़ा ना जाए, उस मजमे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, फौरन उनको ख्याल गया कि यहाँ हुजूर तो फरमा रहे किसी पौधे को उखाड़ा ना जाए, पर ये इसकी पौधा तो हमारे यहाँ मक्के वालों को बहुत काम का है, इसके बगैर तो हमारा काम चल सकता नहीं है, इसलिए हुजूर खुतबा दे रहे हैं और यहाँ तो फौरन वो आगे क्या लुकमा देते हजरत अब्बास अर्ज करते इल्ला इसखिर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप इसखिर नामी पौधे को इस हुक्म से मुस्तस्ना और बकात कर दीजिए। रिवायतों में आता है कि उनका ये जुमला सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, खामोश क्यों रहे, खामोश इसलिए रहे कि इस हुक्म में कुछ फेरफार करने का इख्तियार हुजूर को नहीं था, इसलिए हुजूर चुप रहे, हुजूर इस इंतजार में रहे कि इस सिलसिले में अल्लाह का क्या हुक्म आता है। चुनांचे फौरन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और उनके जरिए से बता दिया गया कि हाँ इस खीर का क्या कर दो, इस्तिस्ना कर दो। चुनांचे हुजूर ने फरमाया इल्ला लिस्खीर, थोड़ी देर के बाद, और ये फरमाया अभी जिब्रील ने आकर मुझे बता दिया, तो मैं गोया इतना भाई इतना बड़ा मसला था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली एक पौधे की बात थी, हमारे आप जैसे होते आके कहीं वहां दो निकल लीजो, हमारा मिजाज तो ऐसा नहीं, हम यूँ सोचेंगे यार एक पौधे में क्या जाता है, नहीं अल्लाह का रसूल अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के अहकाम के हुदूद और उनके बॉर्डरों का वो अगर लिहाज नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, जब हजरत जिब्रील ने आकर ये गुंजाइश दी तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक मिसाल, दूसरी एक मिसाल देता हूँ आपको, हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला ना एक बांदी थी, उनको उनके आकाओं के पास से खरीद कर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने आज़ाद किया, उनका खरीदने का वाक़या भी ذرا لمبا چوڑا ہے, روایتوں میں آتا ہے, اہل علم جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں, ابھی اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وقت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو بہرحال ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا. اور اسلام میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی باندی ہونے کے زمانے میں اس کا نکاح اس کے آقا نے کرایا, کیونکہ باندی کا پورا مالک کون ہوتا ہے؟ آقا, اس کی پوری ذات کا مالک آقا. اس لیے آقا اپنی مرضی سے جس کے ساتھ بھی اس کا نکاح کراوے اس کو اس کی مرضی پوچھی نہیں جائے گی, وہ جس کے ساتھ نکاح کرائے ہو گیا. جس زمانے میں یہ باندی تھی اس وقت تو ان کے آقا نے ان کا نکاح ایک شخص سے کرایا تھا جن کا نام تھا مغیث. کیا؟ مغیث. وہ بھی غلام تھے, یہ باندی تھی وہ غلام تھے. یہ ذرا اچھی خوبصورت تھی اور وہ ذرا سیاہ فام تھے. جب یہ آزاد ہوئی تو جب باندی جس کا نکاح اس کے باندی ہونے کے زمانے میں آقا نے کرایا ہو, تو مسئلہ یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد اس کو, چونکہ جس زمانے میں نکاح ہوا اس وقت تو اس کو اپنی ذات کا کوئی پاور حاصل تھا نہیں, اس لیے ہو گیا نکاح. آج جب کہ وہ آزاد ہوئی اور اپنی ذات پر پاور ملا, تو اسلام کہتا ہے کہ تم اس نکاح کو اگر باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھو, اور کینسل کرنا چاہو تو کینسل کرو. چنانچہ جب وہ آزاد ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بریرہ ملکت بزہ کے فختاری, کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاور ملا ہے, تم اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نکاح کو کینسل کرنا چاہو تو. بھائی بھوکے کو کیا چاہیے, ان کو تو یہ نکاح پہلے سے پسند نہیں تھا لیکن آقا کی مجبوری میں ہاں کہا تھا, اب جب اختیار ملا فوراً اس نکاح کو انہوں نے کیا کر دیا, کینسل کر دیا. جب نکاح کینسل کیا تو ان کے جو شوہر تھے مغیث, ان کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی اور ان کو ان سے نفرت تھی. اب جب نکاح کینسل کیا تب ان کے شوہر جو ہے نا مکہ کی گلیوں میں, یہ وہ آگے نہیں یہ پیچھے پیچھے, شوہر رو رہے ہیں اور ان کی داڑھی کے اوپر آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے بریرہ ذرا کچھ سوچ لو, پھر سے فیصلہ ذرا دوبارہ نظر ثانی کر لو, پھر وچارنا کر لو. لیکن وہ تو دیکھتی بھی نہیں ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منظر دیکھ کر فرمایا, عباس تمہیں تعجب نہیں ہوتا بریرہ کی مغیث سے نفرت اور مغیث کی بریرہ سے محبت کے اوپر؟ خیر اب یہ منظر ایسا تھا کہ ہر ایک کا دل نرم ہو جاوے پسیز ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے, اس لیے آپ نے یہ منظر دیکھ کر حضرت بریرہ سے کہا, بریرہ لو راجعتی ہے, تم اگر نظر ثانی کر لو پھر وچارنا کر کے دوبارہ ان کے نکاح میں آ جاؤ تو کیا حرج ہے. یہ حضور نے فرمایا. کون فرما رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بریرہ کیا پوچھتی ہیں دیکھو, کیسی سمجھ کی بات, اتامرو یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا, لا انا اشفع, میں حکم نہیں دیتا, میں تو خالی سفارش کرتا ہوں. دیکھو گویا شریعت نے اختیار دیا ہے, شریعت کے اس اختیار کو میں کہاں کینسل کر سکتا ہوں اپنے حکم کے ذریعے سے. میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں, ایک باندی کا مسئلہ تھا ایک واقعہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنا کوئی پاور استعمال کر کے شریعت کے دیے ہوئے اس اختیار میں کوئی بھی پھیر پھار کر سکتے نہیں. صرف آپ نے اتنا کہا کہ میں تو سفارش کرتا ہوں, تو حضرت بریرہ کیسی جواب کیا دیتی ہیں, لا حاجت لی لی, میں نے کوئی ضرورت نہ تھی. یہ سفارش کا, اس سے اللہ جزائے خیر دے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سفارش کی کیا حیثیت ہے وہ بھی معلوم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سفارش کر رہی ہے, اور کون رد کر رہا ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا, ارے کل کی ہمارے گھر کی بانی آزاد ان کو کس نے کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے گھر کی باندھی اور کیا چل نہ کہتی ہے ہم, آپ دوسرا کو ہوتا تو آگ بگولا ہو جاتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی برا نہیں مانا بات کا, تو انصاف کی تھی. قیامت تک ایک گویا مسلمانوں کے لیے نمونہ آ گیا. آج جو لوگ سفارشیں کرتے ہیں اور ان کی سفارش پر توجہ نہ دینے پر توجہ نہ دینے والے کو ہمیشہ اپنا کیا بنا لیتے ہیں, دشمن بنا لیتے ہیں, اور کیسی کیسی تکلیفیں اور کیسے کیسے نقصانات پہنچاتے ہیں, ذرا اس پر غور کریں. خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہے, لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اس مسئلے میں حضور نے بھی دخل اندازی منظور پسند نہیں فرمایا. مسئلہ اپنی جگہ پر, میں حکم نہیں دے سکتا, ہاں سفارش کرتا ہوں, سفارش تو کوئی بھی کرے گا. ایک اور مثال, بادشاہ وقت خلفائے راشدین سے بڑھ کر کے جو ہے اسلام میں کون بادشاہ ہو سکتا ہے, اور خلفائے راشدین میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جاہو جلال دبدبا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے جو ہے خطبہ دیا. حضرت عمر کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی, روم اور فارس کی سلطنتیں سب کیا ہو گئی تھی, ختم ہو گئی, اور مسلمانوں کے ہاتھ میں دولت ہی دولت, پیسوں کی ریل پیل. اور دولت آپ جانتے ہیں جب آتی ہے تو اپنے سارے لوازمات کے ساتھ آتی ہے کہ نہیں, اس کے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو وہاں اس زمانے کے اندر بھی لوگوں میں یہ ہوا کہ لوگ اپنے یہاں مہر بہت بڑا باندھنے لگے, مہر ہزاروں کی مقدار میں, 50,000 درہم, اور اندر کہیں آئی نہیں ایسی مثال, میں کہتا ہوں بڑی مقدار میں اتنا آیا ہے, بڑی مقدار میں مہر باندھنے لگے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ اسلامی احکام کے معاملے میں ذرا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے سے ادھر ادھر کوئی ہوتا ہو وہ اس کو برداشت کر سکتے نہیں تھے. اس لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر کے کیا خطبہ دیا, اے لوگوں مہر کی زیادت, تم لوگ مہر بڑا مت باندھو, مہر کا بڑا ہونا اگر کوئی عزت اور شرافت کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا بھی مہر جو ہے 12.5 ہو کیا, یعنی 500 درہم سے زیادہ نہیں باندھا, یہ خطبہ دیا. اور ساتھ میں میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں مہر کی ایک حد مقرر کر دوں, کوئی آدمی اس سے زیادہ نہ باندھنے, ارادہ کیا ہے. اس خطبے میں تو یوں ظاہر کیا ہوں, خطبہ دے کر نیچے اترے اور ایک عورت نے کہا امیر المومنین آپ نے جو ارادہ کیا ہے مہر کی ایک مقدار مقرر کرنے کا کہ اس سے زیادہ نہیں باندھا, آپ ایسا نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ حضرت عمر نے بتایا کیوں, کہا قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ اَحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, کہتا اگر تم کسی عورت کے تمہارے نکاح میں ہے, تم اس کو طلاق دے کر دوسری عورت اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو, اور تم نے اس جس کو طلاق دینا چاہتے ہو اس کو قنطار, قنطار عربی زبان میں کہتے ہیں بہت بڑا خزانہ, بہت بڑا بڑی مقدار میں مال دے رکھا ہے, تو بھی قرآن کہتا ہے اس جانے والی عورت سے ایک پائی بھی واپس مت لینا. تو قرآن کہتا ہے آتے تم احداؤن قنطار, اس سے وہ عورت کیا کہتی, اس سے معلوم ہوا کہ بڑی مقدار میں بھی مہر دے سکتے ہیں. مسئلہ ہی معلوم ہوتا, حضرت عمر نے فوراً, چنانچہ حضرت عمر ممبر سے اتر گئے تھے, اوپر چلے اور فرمایا عورت نے صحیح کہا, عمر نے غلط سمجھا. حالانکہ یہاں زیادہ مہر دینا قرآن کی صحت سے جائز معلوم ہوتا ہے, کوئی واجب اور مستحب نہیں, لیکن بہرحال ایک چیز تھی, اگر حضرت عمر پابندی لگا دے تو وہ جائز والا جواز باقی نہ رہتا نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکام ہیں, ایک ایک حکم جو ہماری شریعت کے اندر ہے, ہمارے قانون کے اندر ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا. اس قانون میں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تبدیلی, کوئی ترمیم, کوئی اضافہ, کوئی پھیر پھار, کوئی کمی زیادتی کر سکتے, نہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کر سکتا. لیکن یہ کون آئے اس میں تبدیلی کرنے والے, یہ ان کی سمجھ میں, کیونکہ یہ لوگ قانون انہی کے گویا جماعتوں نے, انہی کی کمیٹیوں نے, انہی کی پارلیمنٹ میں بنایا, اور کسی قانون میں اگر کچھ بعد میں کمی معلوم ہوتی ہے تو وہی اس کو کیا کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, پھیر پھار کرتے ہیں. یہ یوں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا کون سا قانون, ہم جب اپنے قانونوں کو بدلتے رہتے ہیں, پھیر پھار کرتے رہتے ہیں, تو ان کا قانون ایسا کون سا جس میں ہم پھیر پھار نہ کر سکیں. اب یہ چیز ان کی کھوپڑی میں, یہ تو ایمان سے تعلق رکھنے بات ہے, رکھنے والی بات ہے. تو بہرحال یہ جو مسلم اللہ بورڈ کے سلسلے انہوں نے یہ جو کہنا شروع کیا کہ ہم جو ہے ہم کہیں گے کہ بھائی اس طرح تم قانون لاؤ گے تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے قانون کو گویا اس طرح ختم کرنا کہ کسی مسلمان کی کے لیے کسی حالت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے. اور ایک دوسری بات بتلانا چاہتا ہوں, کوئی کہے کہ بھائی یہ کرتے رہے, ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے تو عمل کریں گے, کہ اس طرح کرنے سے ہمارا وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے ہم اگر عمل کرنا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہم عمل کرنا چاہیں گے تو ہمارا کیوں نہیں بگاڑیں گے وہ بتاؤ. جیسے ابھی یہ تین کا ابھی انہوں نے جو ایفیڈیوٹ داخل کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تین طلاق اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو دے دے تو اس کو معتبر نہ مانا جائے, رد باطل قرار دیا جائے. اب اگر یہ قانون انہوں نے خدا نخواستہ بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی مسلمان مرد نے شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی, اب تین طلاق دی تو ہمارے یہاں تو مسئلہ ہے کہ وہ تینوں طلاق کیا ہو گئی, پڑ گئی, اور وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی. بات صاف ہے, قرآن کا حکم ہے فلا تحل لہ من بعد حتا تنکح زوجین غیرہ, قرآن میں صراحتن ہے فإن طلقها, پہلے دو طلاقوں کا ذکر کیا اس کے بعد تیسری کا تذکرہ آیا اس میں ہے. اب یہ قانون اگر یہ بنائیں گے پر کسی مسلمان مرد شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی اور وہ بیوی کورٹ میں گئی کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دی, تو اب اس قانون کی وجہ سے جج کیا کہے گا کہ یہ تین طلاقیں کیا ہیں, رد باطل ہیں, اور شوہر کو یوں کہے گا لے جاؤ اس کو اپنے گھر. شوہر کو حکومت اپنے حکم سے مجبور کرے گی اس عورت کو اپنے گھر لے جانے پر. اب کیا کرے گا وہ لوگ, شوہر گھر لا کر کیا اس کو بیوی بنا کے رکھ سکتا ہے وہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی بھر دونوں کیا کریں گے, حرام کاری زنا کاری کریں گے. اب کوئی کہے گا ایسی رہنے دے کے دوسری بیوی کرے, ارے ساتھ میں دوسرا قانون بھی ہے بہو پتنیتو کا, تعدد ازواج کا, کوئی بھی ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتا, یہ بھی ساتھ میں ہی ہے. اب آپ یوں سوچیں گے چلو وہ اس کو زبردستی تھوپا ہے تو ہم اس کو گھر میں ایسے ہی جو ہے فریج میں بند کر کے رکھیں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, لیکن اس سے کوئی فائدہ, الگ مکان میں رکھیں گے تاکہ گناہ نہ ہو, لیکن بارا آپ کی ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ تو کہا میں دوسری بیوی کر لیں گے. ارے دوسرا قانون یہ ہے کہ پہلی بیوی ہوتے ہوئے دوسری بیوی نہیں کر سکتا. اور آج کل تو نکاح کا رجسٹریشن بھی کیا ہے, لازم ہے نا. اب آپ دوسری بیوی کریں گے اور وہاں رجسٹریشن کیسے کرا سکیں گے؟ یہ سارے مسائل ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے قوانین کے ذریعے سے ایک مسلمان کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح زندگی گزار گویا وہ ہمارے ایک سماج میں زنا اور زنا کی اولاد کو کیا کرنا چاہتے ہیں, معمولی چیز نہیں, بڑا خطرناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. اس لیے اس وقت مسلم پسند آئی, دیکھو ہم اس ملک میں رہتے ہیں, جمہوری ملک ہے, ہمیں یہاں جو ہے حکومت سے اپنی مخالفت ظاہر کرنی ہے تو اس کے لیے جمہوری طریقے ہی اختیار کرنے ہیں. یہ بات طے کر لو, سمجھ لو, کوئی بھی طریقہ جو جمہوری طریقے سے ہٹ کر کے ہو اس کو اختیار نہیں کیا جائے, بالکل نہیں کرنا ہے ہمیں. کوئی دوسرا نہیں, ہم جمہوری طریقہ, اور جمہوری طریقہ ہم کو بتلایا ہے کس نے, مسلم اللہ بورڈ نے. وہ آپ کو فارم بھر کر کے اس کا پورا یہ کرنا ہے, اور یہ یوں کہتے ہیں 50,000 عورتیں آ کے مسلم اللہ بورڈ یوں کہے, آپ 50,000 کہتے ہیں, ہم کیا ہے 50,00,000, 5,00,00,000 عورتوں کا اور مردوں کا یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, بتاؤ پھر کیا کرتے ہو. تو اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ اس تحریک کو بہت زیادہ ہمیں کامیاب بنانے کی ضرورت ہے. ہم اور لوگ جلسوں میں جمع ہو جاتے ہیں, آپ کہیں گے آج تو مسجد کے اندر بیان ہوا اور ڈابیل سے مولوی آیا تھا, اس نے بیان کیا اور پوری مسجد بھر گئی تھی, بڑا کامیاب. نہیں, یہ جلسہ میرے نزدیک کامیاب اس وقت ہوگا جب پرسنالا بورڈ نے جو کام کیا کہا ہے وہ ہم کریں. یہاں اس جلسے کے اندر اگر 5,000 آدمی آئے ہیں اور وہ فارم جو ہیں 5 بھی بھرے نہیں گئے تو یہ جلسہ ناکام. 5,000 آدمی آئے ہیں تو فارم جو ہیں 10,000 بھرنا چاہیے, بلکہ آپ کے گھر میں تو آپ ہیں, آپ مرد ہیں اور عورتیں بھی ہیں, دونوں کے فارم الگ الگ ہیں, وہ سب بھرنا چاہیے اور فوری طور پر جانا چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے نا اس سلسلے میں ہمارا یہ ان کے سامنے آوے. دیکھو دنیا میں جمہوریت کا انداز ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ الیکشن کے موقع پر بھی, الیکشن کے موقع پر حالانکہ ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہو کر کے ایک طے کریں کہ بھائی اسلامی اعتبار سے ہمارے حق میں کون سی پارٹی, کون سا امیدوار ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے, یا مفید تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن کس کا نقصان کم ہے. بس جب تلی تب بلیت ہمارا ایک حکم ہے کہ بھائی دو مصیبتیں ہوں تو چھوٹی مصیبت اختیار کرنے, وہاں یہ نہ سمجھا کہ تو بننے چور سے کوئی نہیں فوٹ لیے, بھلے بننے چور ہوئے پچھے ناٹلو چور ہوئے تین فوٹ لیو کم کیوں, تاکہ پھر موٹو چور آئی نے تمہارا گھر نو چھاپور بھی لے نہ جائے. خلاصہ سمجھ, یہ ہے ہم لوگ ایسے مواقع پر ہمیں جو قانونی طور پر اختیارات ملے ہیں ان اختیارات کو استعمال نہیں کرتے اور بعد میں پھر اس طرح کی اشتعال والی باتیں کرتے ہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جو قومیں زندہ ہیں وہ ایسے جو ہے ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں اس وقت دور حاضر کے اعتبار سے, جہاں ویسے حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکات ہوں, حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی, حضرت مولانا ارشد مدنی اور دوسرے بہت سارے جن کو کوئی نہ کوئی کسی ایک کو مانتا ہے اور وہ سب اس پر متفق ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کریں, گویا اس تحریک کو کامیاب بنانے کی بہت ضرورت ہے. کریں گے یا نہیں, انشاءاللہ. اب دوسری بات سن لو, جو اصل بات ہے میرے نبی وہ کیا کہ دیکھو یہ تو ایمرجنسی ہے, کسی کوئی ایکسیڈنٹ میں کوئی آدمی جو ہے وہ بائک سے نیچے گرانے سر پھوٹا تو فوری طور پر اس کو ہاسپٹل لے جائیں گے اور ایمرجنسی وارڈ میں داخل کریں گے, فوری طور پر انجیکشن دیں گے اور گلوکوز کی بوتل چڑھائیں گے, اور گویا وہ جو مصیبت آئی تھی موت کا خطرہ تھا وہ کیا کر دیا, ٹلا دیا. لیکن وہ ابھی موت کا خطرہ ٹلا, ابھی طبیعت پوری طور پر بحال نہیں ہوئی. ایسے ہی یہ جو ہم یہ فارم کی خانہ پوری اور یہ تو ایمرجنسی علاج ہے. حقیقی علاج کیا ہے؟ حقیقی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقے دیے ہیں, ان لوگوں کو اسلام کے ان احکام پر اعتراض کرنے کا موقع اس لیے ملا کہ ہم نے اسلام کے احکام کو غلط طریقے سے استعمال کیا, مس یوز کیا, غلط استعمال کیا. ہم اسلام کے ان احکام کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو کسی کو جرت نہ تھی کہ اس کے اوپر کیا کرتا. اسلام کے یہ احکام تو وہ ہیں کہ اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں نے جو مستشرکین یا
یعنی یوروپ کے وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا,
اورینٹل کیا کہتے ہیں اس کو, مستشرق کو,
یوروپ کے جو بارہ, وہ خود بھی ان سارے قوانین کی بہتری کو تسلیم کرتے ہیں. بڑے بڑے ماہرین قانون کہتے ہیں کہ اس سے بہتر قانون کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم نے اس کو مسئلہ مان لیجئے, طلاق کا مسئلہ ہے. اس وقت یہ لوگ یہ بات بھی چھیڑے ہوئے ہیں کہ اسلام نے شوہر کو طلاق کا اختیار کیوں دیا. لوگوں نے یہ سب بغیر سمجھے گولیاں چلا دی اور عورتوں کو بیچاریوں کو جو ہے روڈ پر فٹ پاتھ پر لا کر رکھ دیتے ہیں, اس لیے ان کے پاس سے طلاق کا اختیار چھین لیا. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ یہ کیا جیسے ہندو کوڈ بل ہے, یا انہوں نے ایک اور, ایک تو ہندو کوڈ بل ہندوؤں کے لیے الگ ہے, جیسے مسلم پسند لو ہے پسند لو, مسلمانوں کے سکھوں کے لیے الگ ہے, جینوں کے لیے الگ ہے, اور جو ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک یہ ہے قانون جس کو انڈین سکسیشن ایکٹ کہا جاتا ہے. ان کے ایک تو ہندو ایکٹ ہے, ہندو کوڈ بل, ایک یہ سکسیشن ایکٹ, اس میں ہندوؤں مسلمانوں اور سکھوں اور جینوں وغیرہ کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. اب سوال دوسری بات, بیچ میں جملہ معترضہ کے طور بیچ کی ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سماج سمان سماج دھرو لانا چاہتے ہیں تو وہ کون سا لائیں گے, اس کی روپ ریکھا اس کی شکل کیا ہوگی, ہے نا؟ تو کیا اس کی روپ ریکھا اور شکل یہ مسلمانوں کا جو قانون ہے وہی ہوگی؟ وہی ہوگی تو یہ سارے جھمیلے ان کو کرنے کی ضرورت کیا تھی, یہ تماشے کائی کو کرتے ہیں. بلکہ لا محالہ دو شکلیں ہو سکتی, یا تو وہ جو سمان سیدھ دھارو لانا چاہتے ہیں وہ وہی ہوگا اسی طرح ہوگا اکثریت یعنی ہندو کوڈ بل کی طرح, یا یہ سکسیشن جو ایکٹ ہے اس کے مطابق. اب یہ میں ذرا اس کے ایک دو نمونے بتلانا چاہتا ہوں, یہ سکسیشن ایکٹ میں کیا ہے. سکسیشن ایکٹ جو ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے جاری ہے, اور اسی طرح کا اگر یہ جو ہے یونیفارم سیل کوڈ مسلمانوں کے لیے لایا گیا, اس کی روپ ریکھا اگر اسی طرح اس جیسی, اس میں کیا ہے کہ بھائی طلاق جو ہے مرد نہیں دے سکتا, عورت بھی نہیں دے سکتی, بلکہ طلاق کون دے گا, عدالت میں معاملہ پیش کیا جائے گا, اور جس کو بھی طلاق چاہیے چاہے مرد کو چاہے عورت کو, وہ اپنی درخواست اپنا کیس اپنی عرضی جج کے سامنے پیش کریں گے, قاضی دوسرے فریق کو بلائے گا اور باتیں سنے گا, اور قاضی فریق ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ میاں بیوی دونوں تو دونوں فریق ہیں, بننے پکشاکاروں سے, اور دونوں کا اپنا مسئلہ ہے, تو دونوں کا جذبات کا معاملہ ہے, شوہر بھی جذبات سے کام لیتا ہے بغیر سوچے اور طلاق دے ڈالتا ہے, عورت بھی جذبات سے کام لیتی ہے, اس لیے اگر عورت پہ رکھا جائے تو قاضی جو ہے جج ایک غیر جانبدار ایک تٹسٹھ ویکتی ہے, اس کو کوئی غصہ نہیں, اس کا کوئی اپنا ذاتی معاملہ نہیں دوسروں کا ہے, وہ سوچ سمجھ کر کیا کرے گا فیصلہ کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جج کو جب آپ نے اختیار دیا تو جب بھی قانون بنے گا کہ جج کو اختیار تو ساتھ میں یہ بھی تو ہوگا نا کہ کون سی صورتیں اور کون سے اسباب ہوں گے جن میں جج کیا کرے گا یہ فیصلہ کرے گا جدائی کا, اس لیے کہ ایسے مطلق تو چھوڑ نہیں دیں گے جب, یعنی یہ کہ بھائی عورت نے یہ جرم کیا ہو شوہر نے یوں کیا ہو, کیا کیا کارنوں نی بنیاد پر جج بننے میں چھوٹو بنی سکے سے. اب وہ کارن جتنے بھی ہیں وہ بھی قانون میں آنے چاہیے, آئیں گے, اس کے بغیر قانون بن نہیں سکتا, وہ ناقص کہلائے گا. اب وہ جتنے بھی کارن اندر اسباب بتائے جائیں گے, اگر وہ زیادہ بتلائے جاتے ہیں تو ان کا جو اعتراض تھا کہ اور طلاقیں زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں پھر وہ کا وہی رہے گا اسباب, اور اگر کم بتلائے جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر
کیا ہوگا اس صورت میں؟ ان کے یہاں جو ابھی اس وقت یہ چل رہا ہے کیا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے لیے جب درخواست, نکاح کے 3 سال گزرنے سے پہلے تو طلاق کی درخواست دی نہیں جا سکتی, چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو. دونوں میاں بیوی راضی بھی ہیں تو بھی جز طلاق کا فیصلہ 3 سال پہلے تو کر ہی نہیں سکتا. اور پھر اسباب کارن اس کے, اب کارن میں تو ظاہر ہے عام طور پر زیادہ کارن یہ کہ بھائی یہ عورت جو ہے بد اخلاق ہے, عورت جو ہے وہ اس کا اخلاق درست نہیں, ویبیچاری ہے, ذانیہ ہے, بد کردار ہے. تو کا گویا عورت بد کردار ہو یہی ایک شکل ہے جدائی. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی نیک ہیں, شریعت کے پابند ہیں, لیکن دونوں کے مزاج میں, طبیعت میں, دونوں کی پرکوتی میں, دونوں کے نیچر میں مناسبت نہیں ہے, الگ الگ ہے. اس لیے دونوں نیک صالح ہونے کے باوجود دونوں میں جوڑ کھاتا نہیں. سمجھدار لوگ جب دیکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ نبھنے والا نہیں. اپنا گجراتی کہ آج سنگ کاشی ہے نہیں پہنچے, یعنی یہ کامیاب نہیں ہوگا نہ کہ نہیں. اب یہ لیکن ان کے یہاں تو اب اس کا کارن طے کر دیا گیا. اب جب اگر شوہر جدائی چاہتا ہے اور اس نے درخواست دی تو جج پوچھے گا کیوں دیتے ہو, وہ کہے گا بھائی ہمارا مزاج ملتا نہیں, کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے, نہیں جدائی نہیں ہوگی. اب دونوں کے مزاج الگ ہیں, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں, تو ابھی وہ نہ کہتا ہے, اس لیے زبردستی اس کو اپنی بیوی بنا کر اس بوجھ کو پوری زندگی اٹھانا پڑے گا. نہ شوہر چاہتا ہے نہ بیوی چاہتی. یا دوسری شکل یہ ہے کہ اندر یہ کہا گیا ہے کہ عورت کیا ہو, بد کردار ہو, تو یا کوئی شوہر واقعتاً اس کو نکالنا ہی چاہتا ہے تو پھر وہ جھوٹے گواہ قائم کرے گا کائی کے, کیا عورت, یہ عورت کیا ہے, بد کردار ہے, اس کا چارتر اچھا نہیں ہے, جھوٹے گواہوں سے بات ثابت کرے. اور پھر جب ایسا کیس جب عدالت میں آئے گا اور وکیل اس پر بحث کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں وکیلوں کے ہاتھ میں جب مسئلہ آئے گا تو وہ اس کے کیسے بخیے ادھیڑتے ہیں. اس عورت کو بلا کر اس سے جو سوالات کریں گے, بعض سوالات تو وہ ہوں گے کہ کوئی شریف عورت اس سوال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. آج اس وقت بھی ملک میں عورتوں کے اوپر جو زنا جبر ہوتا ہے, بلاتکار, تو بہت سی عورتیں وہ بلاتکار ہوا ہے پھر بھی وہ جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی اس کے خلاف مقدمہ دائر, کیوں؟ وہ جانتی ہے کہ اگر مقدمہ دائر کریں گے تو یہ مسئلہ جو ہے چرچا ہوگی. وکیل اور سامنے والے کا وکیل پوچھے گا کہ وہ کہیں لے گئے لو تنے تاری ہاتھیں ہوں کرے لوں, کوئی شریف عورت ایسے سوالات کا جواب دے سکتی؟ اور پھر یہ ہے کہ ایسی چرچا کے بعد جدائی ہوئی تو کیا اس عورت کے ساتھ آئندہ کوئی بھی مرد نکاح کرے گا؟ اس عورت کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. یہ ایک طرف عورتوں کی ہمدردی کی بات لے کر چلتے ہیں لیکن یہ نہیں. ہمارا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی طرح بھی میل کھاتی نہیں ہیں, لیکن چونکہ ان کو تو مسلمانوں کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانا ہے اس لیے یہ بات چلے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت ان کا حقیقی جواب تو یہ ہے کہ ہم مسلمان طے کر لیں کہ ہماری پوری زندگی اور خاص طور پر ہماری سماجک زندگی جو ہے, آئلی زندگی, وہ اسلام کے اصول کے مطابق ہو. خالی یہاں انشاءاللہ کہہ دیں گے کام بنے گا نہیں, ایک زبان سے کہنا ہے اور اس پر کیا کرنا ہے عمل. اور دیکھو میں اہل علم یہاں اس مجلس میں جتنے بھی علماء موجود ہیں, آپ کا یہ گودرا تو علماء کا گھر ہے, اتنی بڑی تعداد ہے علماء کی, میں ان سے کہوں گا کہ آج سے سب اس گویا موضوع کو لے کر اٹھیں, ان کا فریضہ ہے لوگوں کے سامنے ان برائیوں کو جو ہمارے سماج میں, آپ کے سماج میں کیا برائیاں ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ہر ہر برائی کے سلسلے میں تفصیل سے. اس گودرا کے اندر کتنی مسجدیں ہیں؟ ستر اسی مسجدیں ہیں. ہر مسجد میں جمعہ کے روز کوئی عالم دین, لمبی چوڑی تقریر نہیں, خالی 15-20 منٹ کی, لیکن کیا ہے, شارٹ اینڈ سویٹ, یعنی جامع مختصر تقریر جس میں صحیح بات پیش کی جائے اور اچھے انداز. دیکھو میں مولویوں سے کہوں گا کہ بھائی آج کل کا یہ زمانہ جو ہے نا پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے, بھلے وہ لوگ دینی علم سے واقف نہیں ہے لیکن دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہیں. آج کل عام طور پر آدمی 10ویں 15ویں 12ویں کا سبق تو پڑھتا ہی ہے اور آگے بھی بہت سی معلومات, بڑے پڑھے لکھے لوگ وکلا ہیں, جج ہیں, سب ہیں. اب تو ہمارے مولویوں کی ایک بیماری ہے, جیسے بولتے ہیں جاہل, یعنی وہ جاہل کا مانا ان کے نزدیک جاہل یہ ہوتا ہے کہ جاہل یعنی علم دین سے نا واقف. یہ میری بات پہنچ رہی ہے بھائی, علم دین سے نا واقف. جیسے ان پڑھے لکھوں کے نزدیک ہم لوگ بھی جاہل ہی ہیں, میں مولویوں سے کہوں گا وہ لوگ یعنی سرکاری اس میں یہ مدرسوں میں جو کچھ پڑھائی ہوتی ہے ان کے نزدیک علم کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے, وہ اس کو علم نہیں مانتے. تو جیسے اہل علم جو ہے دینی علوم کے ماہرین, ان لوگوں کو جو دینی علوم سے واقف نہیں, نعوذ باللہ تعبیر کرتے ہیں کہ اسے ایسی تعبیر نہیں کرنی چاہیے, کسی کو اپنے سے متنفر کرنا یہ طریقہ نہیں. ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ نے دنیا کا اتنا بڑا علم حاصل کیا, اتنی بڑی ڈگریاں حاصل کی, آپ روزانہ آدھا پون گھنٹہ اگر نکالیں گے تو میں آپ کو کچھ کتابوں کا دے یہ کروں گا, آپ انشاءاللہ دین کی بھی بہت ساری چیزوں سے کیا ہو جائیں گے. کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو کر آپ ملک کے اور دنیا کے قانون کو تو جانتے ہیں لیکن اللہ کے قانون سے ناواقف؟ ایسی بات جب ہم کسی پڑھے لکھے سے, کسی وکیل سے, کسی جج سے, کسی ڈاکٹر سے کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ تیار نہ ہو جائے سیکھنے کے لیے. تو بہرحال ایسے مسائل مسجدوں میں جمعہ کے بیانات میں لمبیان بھی لمبا نہ ہو, مختصر ہو. آج کل ایک مصیبت یہ ہو گئی لمبے بیان کرتے ہیں, سمجھا کہ اور ایران توران کی ہانکتے ہیں اس کے اندر. اس لیے بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مقررین جہاں ہوتے ہیں لوگ جاتے نہیں پہلے سے وہاں. ایک لطیفہ سنا وہاں بھروچ کا, سچا لطیفہ, بھروچ میں حسینی سوسائٹی ہے اپنے مسلمانوں کی سوسائٹی, بہت کم کئی سال ہو گئے اس کو, تو 35-40 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں بیان ہوتا تھا, اب وہ جو بیان کرنے والا ہے اتنا جمعہ کا وقت ہے 1:30 بجے کا, ان کا بیان چلے 2 بجے تک اور اس کے بعد. اب ظاہر پہلی بات تو یہ غلط ہے, آپ نے جب مسجد میں لکھا 1:30 بجے جمعہ تو جمعہ کا 1:30 بجے شروع ہونا چاہیے. بہت سے اللہ کے بندے اپنی ضرورتوں, حضرت مہا برال الحق صاحب نور اللہ مرتبہ, وہ تو بڑے اہتمام سے فرماتے تھے کہ آپ اگر اعلان کرتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ 5 منٹ یا 10 منٹ دین کی بات ہوگی, اگر آپ 11واں منٹ لیں گے تو جھوٹ ہوگا, حضرت فرماتے تھے. پر واقعی ہے کہ آپ نے اعلان کیا 10 منٹ, اب بیچارہ کوئی آدمی یہ سمجھ کر کے چلو مول صاحب 10 منٹ بات کریں گے, اور اپنے پاس تو ابھی 15 منٹ کی گنجائش ہے, 15 منٹ کے بعد فلاں آدمی سے ملاقات کا وعدہ ہوا, اور اس میں یہ سمجھ کر بیچارہ بیٹھ گیا اور آپ کی بات چلی تو 10 کیا آدھا گھنٹہ ہو گیا, اور وہ بیچ میں مجمع میں ہونے کی وجہ سے اٹھنے میں بھی بیچارہ کیا ہو گیا, شرماتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا کام بھی, پھر آئندہ کے لیے کبھی بھی وہ بیٹھے گا ہی نہیں, کان پکڑ لے گا کہ ان کا کچھ ٹھکانا نہیں. 10 منٹ کی بات کرتے ہیں نا, آدھا گھنٹہ نہیں 1 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیں, کبھی بیٹھنے کا نہیں. وہ ہم نے ایک آدمی کو ہمیشہ کے لیے دین سے دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں بشرا ولا تنفرا, ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جو لوگوں کو دین سے دور کر دے. اے بھائی دیکھو ایک بات مجھے بیچ میں, ابھی میں آپ کہیں گے تو خود لمبی تقریر کر رہا ہے, ایسا تو نہیں نا, میری طرف سے اختیار ہے, جس کا کام ہو اٹھ کے جا سکتا ہے مجھے, یا میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھی 10 اٹھ جائیں گے تو مجھے اس کی وجہ سے برا نہیں لگے گا. خیر دوبارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مختصر باتیں ہونی چاہیے. تو وہ لطیفہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کی عادت تھی ہمیشہ وقت جو ہوتا تھا اس سے بھی آدھ گھنٹہ بعد ہوتا. ایک مرتبہ وہ ایسا ہوا کہ وہ مولوی صاحب تو بیان دیا کرتے تھے, وہ کسی سفر میں گئے, کسی دوسرے مولوی صاحب کو اپنی نماز پڑھانے کا کام سونپ کر کے گئے, اور انہوں نے اصول کے مطابق جو ہے ڈیڑھ میں پانچ کرم کو اپنی بیان 15-20 منٹ میں پورا کر کے ڈیڑھ بجے خطبہ, اور خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگ باہر, اور وہ لوگوں کی عادت کیا تھی, ان کے لمبے بیان کی وجہ سے کوئی مسجد میں آتا ہی نہیں تھا, تو بے آ گیا تو خطبہ تو دو میں پانچ کرم کو آتے تھے. اس روز لوگ جب آئے 2:45 دو میں پانچ, تو لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں, انہوں نے شور مچایا کہاں سے آؤں سے, سمجھے گا میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا. یہ لطیفہ ہے, اس لیے اہل علم سے بھی میں کہوں گا کہ بھائی سمجھداری سے کام لو, اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے حاجی موسیٰ بوڈھانیا رحمۃ اللہ علیہ تھے ساؤتھ افریقہ میں, ماشاء اللہ دعوت و تبلیغ کے جتنے اس زمانے ان کی زندگی میں سب کے ویزا وغیرہ وہی نکلواتے تھے, بڑے پرانے ہمارے ڈابیل کی وہاں کی جو کمیٹی تھی اس کے پریسیڈنٹ تھے, بڑے محبت والے. وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی گئے ایک ساتھ, تو وہاں مولوی صاحب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور بیان ختم ہونے کا تو وہ اپنے ساتھی کو اللہ چال آ مولوی تو آج ہوتی جنہیں انہیں جٹلو آوڑے تھے بدود کہہ دے والے. اس لیے میں علماء سے کہوں گا کہ بھائی مہربانی کرو مختصر بات, جمعہ کا اپنا جو شیڈیول ہے وہ برابر ہو, آپ 10-15 منٹ میں اہم بات, جیسے حضرت مفتی تقی صاحب کے خطبہ میں نے دیکھو, میں نے دیکھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے بمبئی میں, حضرت مانا شوکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے امام تھے, خطبہ ہونے کے بعد نماز کے بعد باقاعدہ اس روز خطبے میں جو باتیں 10 منٹ میں اس کا خلاصہ وہ اپنی زبان سے پیش کرتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جمعہ کے دن تو لوگ سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں, ایک بھی عموماً اکثر بیٹھتے نہیں, تو بیچارے سنتوں کے عادی ہوتے ہیں ہوتے, لیکن ممبئی جیسے شہر میں اس مسجد میں سے ایک بیچ اٹھتا سلام کے بعد بھی جاتا سلام, وہاں 4 سنتیں پڑھی فوراً مولانا کرسی پر بیٹھے 10 منٹ کا, اور اس کے بعد ہوتا کوئی ایک آدمی بھی سونے بغیر جاتا, ان کو معلوم تھا کہ 10 منٹ سے پہ آگے بڑھیں گے یقین, اور ہمارا معاملہ ایسا کہ انلمیٹیڈ, وہ فون بھی انلمیٹیڈ یہ بھی انلمیٹیڈ, یہ انلمیٹیڈ مت بنو, سمجھایا گیا نہیں, انلمیٹیڈ ٹاکنگ میں بولنے کی ضرورت نہیں. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی ہمارے علماء کو چاہیے کہ ان مسائل کو سمجھیں, جو بہت پورے واقف نہیں ہیں, یہاں الحمدللہ مدرسہ ہے, یہاں علماء موجود ہیں, یہاں مدرسے کے اندر بھی آپ کے یہاں بھی ماشاء اللہ بہت سے وہ علماء ہیں جو ان موضوعات پر لکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں, تو جو دوسرے حضرات ہیں وہ ان سے معلوم کریں, اور ایسے ان موضوعات پر, اور ان علماء سے بھی کہوں گا کہ ایسی باتوں کے ایسے موضوعات پر کچھ مختصر تیار کریں, اور ہر جمعہ کو اس طرح آج کے جمعہ کو اس موضوع پر تمام مسجدوں میں بات ہوگی, اس طرح آگے ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ اگر طے کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی اور رواجی زندگی آئلی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری, تو پھر یہ ہم نے چونکہ یہ اس کو چھوڑا, سب سے بڑا نقصان حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی سنت چھوٹتی ہے تو اس کی جگہ پر بدعت آ جاتی ہے, حضور نے پیشینگوئی فرمائی. جب ہم ان کے ان غلط قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی لڑکی کا طلاق ہوا اور وہ جو ہے پیسہ حاصل کرنے کے لیے خالص دنیا کی غرض کے لیے ان کے اس قانون سے فائدہ اٹھا کر اس شوہر سے رقم نکلواتے ہیں زندگی بھر جو ہے بھرن پوشن کے نام سے, جب آپ نے ان کے اس قانون کو اس طرح, آپ نے یہاں تو حکومت نے قانون لاگو نہیں کیا تھا, یہ قانون کس نے اختیار کیا, ہم نے ہے نا, جنہوں نے خود کیس کیا مطالبہ کیا, کیا وہ اپنی مرضی سے یہ کہتا ہے مجھے میرا فیصلہ اس قانون کے مطابق ہونا چاہیے, یہ تو نعوذ باللہ قرآن کی صراحت کے مطابق بڑا خطرناک ہے, ایمان کو ختم کرنے والا ہے.
ہم نے جب اس کو اختیار کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے آج یہ دن دکھلایا کہ ہماری ہم جو ہم اپنی مرضی سے جس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی روکنے کی نوبت. یہ دراصل ہمارے گناہوں کی سزا ہے. عربی میں کہاوت ہے, ولے ہار رہا من طول کار رہا, کہ بھائی کسی بھی چیز کے سے جو فائدہ اٹھاوے اس کا نقصان بھی اس کے اوپر ڈالنا چاہیے. تو ہم نے ان کے قانون سے فائدہ اٹھانے کے لیے عورتوں کے اندر مقدمے کر کے اپنی متعلقہ عورتوں کے جو ہے بھرن پوشن کے نام سے خوب پیسے ان کے طلاق دینے والے شوہروں سے وصول کیے. آج اب یہ دن آیا کہ اب یہ سارے قانون لاگو کیے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے اندر ایمانی غیرت کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ایک ایک مسئلہ شریعت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے جو مزاج آ رہا ہے. اپنی ضد کو, اپنی ہٹ درمی کو اور اپنی بڑائی کو چھوڑو. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں روایت, حضرت ماقیل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کی بہن کا نکاح ایک صحابی ابو البداء کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے ان کو طلاق دی, طلاق رجعی, ایک طلاق جس میں عدت کے اندر کیا کر سکتے ہیں. اور اہل علم سے یہ بھی کہوں گا کہ بھائی طلاق کا طریقہ بھی لوگوں کو باقاعدہ اپنے بیانات میں سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ بھائی شریعت نے تین طلاق کا, یہ تو تین تو آخری حد ہے, ورنہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک کام استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کر. میں کسی زمانے میں ہمارے یہاں جو 12واں اجلاس ہوا تھا حسن اللہ بورڈ کا احمد آباد میں, مجھے اس کی مجلس استقبالیہ کا صدر جو ہے جبرن مقرر کیا گیا تھا حکمن. تو اس موقع پر بیانات میں میں کہا کرتا تھا, اس زمانے میں ہماری حکومت کا جو ہے نا سماج کلیان جو یہ تھا خاتمے, اس کی طرف سے اعلان کہ پہلو بالک امنا نہیں انے پہلا پتی تو کبھی نہیں, ایسا چہرہ. تو میں نے کہا گا ہم مسلمانوں پہلی طلاق امنا نہیں انے پہلی پتی تو کبھی نہیں, اگر ضرورت بھی ہے تو ایک ہی, ایک سے زیادہ نہیں. اس میں شریعت نے بہت سہولتیں دی ہیں, دوبارہ یہ طریقے بھی سیکھو اور جو ہے ان اپنے آپ کو ان غلط چیزوں سے باز رکھو. علماء کو بھی چاہیے کہ ان سارے احکام سے لوگوں کو واقف کریں, خود بھی واقف ہوں. مصیبت تو یہ ہے کہ جاننے والا خود عمل کا جب وقت آتا ہے تو غلط عمل کرتا ہے. ہمارے یہاں لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ گویا تین دیں گے تو ہی پڑے. کسی نے بیچارے نے ایک دی تو وہ لڑکی والے زبردستی لا کر کے گھیر گھار کر کے تانا. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک دی تو ہم اپنی لڑکی کا دوسرا نکاح کر سکتے, ایسا نہیں ہے. ایک دی تو اگر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک, نہیں تو عدت پوری ہونے کے بعد عورت نکاح سے نکل جاتی ہے, دوسرا نکاح اس کا ہو سکتا ہے. تو یہ ماقل ابن یسار کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا, ان کی بہن کا انہوں نے نکاح کیا, شوہر نے کسی وجہ سے ایک طلاق دی, عدت کے اندر کیا کر سکتے تھے, رجوع کر سکتے تھے, لیکن کیا نہیں, یہاں تک کہ عدت پوری ہوئی اور وہ بالکل یا ان کے نکاح سے ختم ہو گئی. اب ان کے پیغامات آنے لگے, کس کے, اس لڑکی کے. پیغام دینے والوں میں اس شوہر نے بھی پیغام دیا جس نے طلاق دی تھی, ابو البداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب ان کی جو بہن تھی نا, بہن کا معاملہ تھا اور ایک مدت زندگی ان کے ساتھ گزاری تھی, ان کے دل میں بھی یہی تھا کہ میں دوبارہ وہیں جاؤں. لیکن ان کو غصہ تھا, ان کو بھائی کو, یہ عجیب آدمی ہے, میں نے اپنی بہن ان کے نکاح میں دی, ان کو ایک تو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی پھر بھی دی, اور طلاق دینے کے بعد شریعت نے اختیار دیا تھا عدت کے اندر رجوع کر سکتا تھا, وہ کیا نہیں. اب جب کہ نکاح سے بالکل ختم ہو گئی اور لوگوں کے پیغام آ رہے ہیں, یہ بھی پیغام ہے, میں ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا اپنی بہن کا. اب ان کی بہن کے دل میں یہ ہے کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. قرآن میں آیت نازل ہوئی, قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ بھائی تمہاری عورتیں اگر یہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں
اور وہ حلال ہے اس کے لیے, تو اس صورت کے اندر ان کو روکو. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی بات, جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا ماقل یہ آیت نازل, اسی وقت انہوں نے ان صحابی کو بلا کر اپنی بہن کہا. ہم تو سنے نا حدیث سنے اور آیت سنے تو بھی عمل مطلب بات کھڑی بدی بات کھڑی, حدیث بھی نہیں جگ گیا ہے نہ قرآن بھی بالکل ماتھا بہت وہاں وہاں سے نالائق نہیں, ہم کو نہیں عمل کرنا ہے وہاں یا نہیں. وہاں تو اللہ کا حکم آیا سر آنکھوں پر, ہمارا جی چاہے یا یہ کیفیت جب تک نہیں ہوگی وہاں تک اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی. دوبارہ باتیں تو بہت ہیں, کیا کریں گے, ابھی کافی وقت ہو گیا. کتنا بجا, کتنے بجے ہے نماز, یا نماز کتنے بجے ہے, نماز کا وقت ہوا ویسے روزانہ کتنے بجے ہوتے ہیں, ویسے روزانہ کتنے بجے ہوتے ہیں, 7:35 کو, ٹھیک ہے 8:10 ہو گئی. بہرحال ابھی اور کہاں کا, یہ تو ایسا موضوع ہے کہ آدھی رات بھی بولتے رہیں گے تو بھی وہ موضوع جو ہے اس کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے. بہرحال اس وقت چونکہ وقت کا ایک تقاضا تھا اس لیے ضرورت تھی, میں نے ان چیزوں کا آپ کے سامنے بیان کیا. اب اس ساری تقریر کے خلاصے میں آپ سے دو مطالبے ہیں. پہلا تو وہی جو میں نے کہا, صلی اللہ وارڈ کی طرف سے جو فارم نکالے گئے ہیں ان کو حاصل کرو, خود اپنے مردوں کے عورتوں کے دستخط کر کے اس کو وہاں پہنچواؤ. اور دوسرا یہ جو ہے اہل علم سے عرض کروں گا کہ بھائی یہ سلسلہ ہمارے یہاں جاری ہونا چاہیے, جو خبرائیاں غلط طریقے سے جو طلاق دی جاتی ہے, طلاق کو کیا سمجھا جاتا ہے, مانا تقی عثمانی جامد برکاتہم کے بقول وہ ایک گالی, ایک آدمی کے آگے بھائی کسی کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے نا تو جس سے جھگڑا ہوتا ہے غصے میں آ کر کیا کرتا ہے, اس کو گالی دیتا ہے نا, لیکن بیوی سے جھگڑا ہوا ہو تو طلاق دے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کو گالی دینا یہ ہے, اس کو گالی سمجھتا ہے, گالی نہیں ہے کوئی دوسری چیز ہے. اور پھر طلاق کیسی سستی ہو گئی, میں آپ کو مثالیں دوں بھائی, ایک آدمی کا بیوی کے بھائی سے جھگڑا ہو, کاروبار میں ساتھ ہے سالہ سال سے چل رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی, گپلا ہو گئے, آپ تو کاروبار والے ہیں جانتے ہیں, وہ بھائی کے ساتھ ذرا جھگڑا ہوا فوراً کیا ہوا, بیوی کو الٹیمیٹم دے دیا طلاق دے, کہ بھائی اس کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا اس بیچاری کا کیا قصور, اس کو کیوں طلاق دے رہے ہو, اس کے باپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا بیوی کو طلاق, ایک طرح ادھر سے بھی جاتی ہیں, باپ کے ساتھ کچھ ہوا شوہر کچھ نہیں کرتا تو بھی باپ زبردستی اپنی بیٹی کو بلا لے گا, گھر جا کے گھر لا کے بٹھا دے گا, ارے بھائی کیوں بیٹی کو بٹھایا, کیا اس نے بھائی تیرے ساتھ کیا, تیری بیٹی کے ساتھ تو اس کا کوئی جھگڑا نہیں. باقاعدہ بے شمار واقعات بلکہ اکثر واقعات وہ ہوتے ہیں کہ میاں بھی بیچاری میاں بیوی بیچارے محبت رکھتے ہیں چاہتے ہیں ملنا, لیکن وہ ماں باپ ملنے کہاں گیا, وہ شریعت کا حکم کہ بیوی کے حق میں اس کا شوہر ماں باپ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اس کو شریعت تو حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتا, لیکن ہم اپنی اغراض کے لیے, یعنی اس ظالم کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنی ذاتی غرض کے لیے اپنی بیوی کی اپنی بیٹی کی ازدواجی زندگی کو داؤ پر لگا رہا ہوں, یہ پاپ ہے کیا ہے کہ ظالم ہے, میں تو ظالم ہی کہوں گا, اپنی غرض کے لیے اس کی زندگی میں آگ لگا رہا ہے نا, وہ ظالم ہی ہے. لیکن یہ سب ہو رہا ہے ہمارے سماج میں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ایک آدمی بھی جا کے اس کو کہتا نہیں کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں, اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس لیے بھائی ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو, صحیح شریعت کو عمل میں لاؤ, کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو شریعت کے حکم کے اوپر چلنا ہے اور اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ دیکھو اللہ تعالی ہماری ایسی مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اگر اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے یعنی اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ہم نے تو دین کو پیچھے ڈال دیا, نتیجہ یہ ہے کہ یہ ذلتیں اٹھا رہے ہیں. اس لیے بھائی اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ترتیب دو, دیں گے یا نہیں؟ اور یہ جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے علماء کے طبقے سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی میدان میں آویں. باقاعدہ یہاں کے علماء مستقل کمیٹی تو بنی ہوئی ہے, لیکن یہ کمیٹی بس ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ذرا اس میں تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے, تھوڑی سی جیسے مردے میں ہوتی نہیں ایسی, اور پھر تھوڑی دنوں کے بعد پھر وہی جو ہے مردنی چھا جاتی ہے. ایسا نہیں, مستقل جم کر کے کام کرو. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے جو ہے والذین جاہدوا فینا, اللہ جو ہے مدد فرمائیں گے ضرور, اللہ سیدھی راہ دکھلائیں گے. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. بھائی ہر ایک آدمی طے کر لے کہ مجھے آئندہ اپنی زندگی کو پورے طور پر شریعت کے تقاضوں کے مطابق گزارنا ہے. یہ جو جماعت میں جاتے ہیں اس کا بھی مقصد یہی. حضرت مانا انڈیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز کی دعوت جو ہے وہ تو گویا الفبا یعنی شروعات. ایک آدمی نماز کا جب عادی بنے گا اور نماز کی حقیقت پائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو تعلق پیدا ہوگا, اللہ کی محبت اس کے دل میں جمے گی, اور یہی چیز اس کو اللہ کے احکام کو عمل میں لانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار کرے گی. اس لیے ہمیں ہمارا تعلق اور رشتہ اللہ کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے مضبوط, وہ ہے نہیں. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں, جماعتوں میں جائیں, اور جماعتوں میں جانے کی صورت میں بھی اوقات کو صحیح گزاریں. خالی جانا مقصود نہیں ہے, کام مقصود ہے. اس لیے اور کام سے بھی مقصود اللہ کے ساتھ تعلق اور شریعت پر عمل ہے. اس لیے جو مقاصد ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی ہمیں کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور عزت عطا فرما. اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت میں
مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا، ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے اللہ ان کو مالا مال فرما، اور اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی حفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی بوزیوں میں برکت و عصمت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں معقوضوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں اس مہینے میں پورے گجرات میں جہاں جہاں بھی اے اللہ اجتماعات طے ہوئے ہیں، اے اللہ ان اجتماعات کو کامیابی کے ساتھ اے اللہ پورے علاقے میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اللہ لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے کر اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن اور اے اللہ نظر بس سے اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ تیرے اکابر ہمارے، اے اللہ تیرے بندے، تیرے مقبول بندے ہمارے اکابر نے دین کے جو سلسلے اس ملکوں میں جاری و ساری فرمائے، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، دعوت و تبلیغ کے سلسلے، جمعیتیں اور جماعتیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، تمام شاعر دینیہ کی حفاظت فرما، اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔